بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 27 رمضان المبارک 1430 ہجری بمطابق 18 ستمبر 2009، مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی 36 کے ماڈل ٹاؤن لاہور میں جلسہ تجدید عہد منعقد ہوا. اس جلسے میں صدر مؤسس مرکزی انجمن قدام القرآن اور بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے ایک مفصل خطاب میں پاکستان کے وجود کو لاحق داخلی اور خارجی خطرات و خدشات اور ان سے نبرت آزمائی کا صحیح طریقہ کار کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الاعراف، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا اوذينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. وقال عز وجل كما ورد في سوره الانفال واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وايدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقال عز وجل كما ورد في سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال عز وجل كما ورد في آخر سورة محمد صلى الله عليه وسلم إن تتولوا يستبدل قوم غيركم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسرني امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. امين يا رب العالمين. محترم حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت یوں سمجھئے کہ زندگی کی آخری سرحد پر کھڑے ہو کر میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں اور کافی سمجھے با اما بے نیم ربنے کا فحدث، کسی فخر کے طور پر نہیں، کسی تکبر کی بنیاد پر نہیں، خالصتاً اللہ تعالی کی نعمت کا اقرار اور اعتراف رکھتے ہوئے کر رہا ہوں. یہ 17 سال کی عمر میں میں نے یہ حقیقت جان لی تھی اور قبول کر لی تھی، ایک بندہ مومن کی زندگی کا مقصد اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کرتا ہے. اور 3 سال بعد 20 سال کی عمر میں 1952 میں نے شعوری طور پر یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میڈیکل ایجوکیشن، میڈیکل پروفیشن، یہ سب خانگی بات ہے، یہ مقصود نہیں، مطلوب نہیں، اولیت اللہ کے دین کو قائم کرنے کی زندگی ہوتی ہے. تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اسی نے توفیق دی، اسی نے ہمت دی، اسی نے حالات جو ہے وہ موافق پیدا فرمائے، اسی نے ساری مشکل مرحلے طے کروائے کہ آج کی تاریخ تک میں الحمدللہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی صرف کسی ایک کام میں لگائی. میری جد و جہد کا جو مین لائن ہے وہ کیا رہی ہے؟ مین لائن قرآن حکیم کے ذریعے سے یقین والا ایمان، بالخصوص اس میں فہم، تفکر اور تدبر کا مطلب بھی شامل ہے، وہ پیدا کیا جائے. قرآن کے حوالے سے بتایا جائے کہ اسلام کا جامع تصور کیا ہے. یہ میرا مذہب نہیں ہے, یہ دین, یہ مکمل نظام ہے. اس میں رسومات بھی ہیں, عبادات بھی ہیں, لیکن ان سب سے بالا تر یہ نظام ہے دین. اور نمبر تین یہ کہ قرآن ہی کے حوالے سے اور سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرائض دینی کا ایک جامع تصور سامنے آ جائے, اور اس کے ضمن میں خاص طور پر منہاج محمدی کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بات ہے. یہ چار چیزیں ہیں کہ جن میں میں نے اپنی تمام تر توانائیاں خرچ کی. البتہ اس کے ساتھ ایک سائڈ ایشو بھی چلتا رہا ہے, اس کا ذکر میں کرنا چاہتا ہوں آج. اور وہ یہ کہ جس ملک میں ہمیں یہ کام کرنا ہے اس کا ماضی کیا ہے, اس کے قیام کے عوامل کیا تھے, کیسے قائم ہوا, محرکات کیا تھے, اب اس کے حالات کیا ہیں, کون کون سی قوتیں یہاں برسر کار ہیں, داخلی حوالے سے کیا کیا خطرات و خدشات ہیں, عالمی سطح پر, بین الاقوامی سطح پر کیا اندیشے ہیں. ظاہر بات ہے کہ ان چیزوں کو اگر ہم سمجھیں گے نہیں تو گویا کہ ہم خلا میں کام کر رہے ہوں گے. ہمارا کوئی ریفرنس جو ہے ڈی فیکٹو جو حالات ہیں, جو واقعات ہیں, ان کے ساتھ جو ہے ہمارا وہ ذہنی رابطہ نہیں ہوگا. اب اس حوالے سے میں یاد دلا رہا ہوں آپ کو کہ مسلسل یہ چھ کتابیں میں نے لکھی ہیں اس موضوع میں. سب سے پہلے اسلام اور پاکستان, یہ 1967 میں چھائی ہوئی, آج سے 42 سال پہلے. پھر پاکستانی سیاست کا پہلا عوامی دور, یہ 1977 میں چھائی ہوئی. پھر استحکام پاکستان, یہ 1985 میں چھائی ہوئی. پھر استحکام پاکستان اور مسئلہ سندھ, یہ 1986 میں شائع ہوئی. پھر پاکستان کے وجود کو لاحق خطرات اور خدشات, یہ 2004 میں میں نے تقریر کی. پھر علامہ اقبال قائد اعظم نظریہ پاکستان, یہ 2007 کی بات. یہ چھ کتابیں تو سمجھئے کہ خاص اسی موضوع پر, اسی پہلو سے پاکستان کے احوال, اس کا پس منظر, اس کے عوامل, اس کے وجود میں آنے کا پروسیس کیا تھا, جینیسس آف پاکستان کیا ہے, مقاصد کیا تھے, کہاں سے چلے تھے, کہاں پہنچ گئے. تو یہ ظاہر بات ہے کہ یہ اگرچہ بظاہر وہ درد سے قرآن کے وابسط سے علیحدہ ہے, لیکن یہ کہ اس جد و جہد کے لیے بالکل ناگزیر. اور ان سب سے بالا ترین میں سمجھتا ہوں کہ پھر 1985 ہی میں منہج انقلاب نبوی, الحمدللہ کہ اس نے اس بات کو کھول کر واضح کر دیا کہ یہ انقلاب کس طور سے آ سکتا ہے. اب اس تبھی کے بعد میں آج پہلے یہ چاہتا ہوں کہ جو آیات میں نے پڑھ کر سنائی ہے ان کا ترجمہ ضرور آپ کے سامنے پہلے رکھیں. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ گفتگو طویل ہو جاتی ہے تو پھر ان آیات کا حق ادا نہیں ہوتا. میری گفتگو کے موضوع کے ساتھ ان آیات کا بڑا گہرا تعلق ہے. سورہ آراف کے اندر نماز بیان ہوئی کہ بنی اسرائیل کی نجات کے لیے اللہ نے حضرت موسیٰ کو بھیجا علیہ السلام و سلام. لیکن ظاہر بات ہے کہ حضرت موسیٰ کو بہت وقت لگا ہے فرعون کے ساتھ کشاکش مقابلہ. تو بنی اسرائیل نے کہا ان سے کہ اے موسیٰ, ہم تو آپ کے آنے سے پہلے بھی عذاب میں مبتلا تھے, فرعونی ہمیں ستا رہے تھے, مار رہے تھے, اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہمارا حال وہی ہے. آپ کی بےثت سے ہماری تو تبدیل نہیں بنتی, ہمارے حالات تبدیل نہیں ہوئے. اس کے جواب میں حضرت موسیٰ نے فرمایا اَفَا رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ, دیکھو قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا. فرعون اس کا لاؤ لشکر ہلاک ہوئے, وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ, اور پھر تمہیں زمین میں حکومت عطا کرے گا. فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ, پھر دیکھے گا کہ تم کیا کرتے ہو, یعنی یہ پھر تمہارا امتحان ہوگا. یہ دنیا تو دارالامتحان ہے, ہر شخص, ہر قوم, ایک امتحان سے گزر رہی ہے مدبار. اس حوالے سے یہ پاکستان کے حوالے سے یہ بات اس لیے میں نے آپ کے سامنے یاد رکھی ہے, پاکستان کا بن جانا واقعتاً کانگریس کے لیے موت تھا. انڈین نیشنل کانگریس جیسی جماعت, بہت وسیع جماعت, بہت مستحکم جماعت, بہت مضبوط جماعت, پھر ہندو سرمایہ دار, تعلیم یافتہ, صنعت حرفت میں ہم سے بہت آگے, تجارت پر تو قبضہ ہی اس کا تھا. اور گاندھی نے چند دن پہلے کہا تھا کہ پاکستان صرف میری لاش پر بن سکتا ہے, تو واقعی ان کی موت تھی کہ نہیں. اصا رب حکومت یہ ہونے کا دوں گا تم, پھر اللہ نے ہمیں حکومت دی. اس کے بعد سے ہم مسلسل ایک امتحان سے ہوتا بھجن تو رہا کیسا تعملون, پھر دیکھے گا اللہ تم کیا کرتی ہو. اچھا اسی طرح یہ آیت نمبر 36 ہے سورہ انفال کی, سورہ اعراف کے بعد فرعون انفال کی. یہ آیت تو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پاکستان کی تحریک کا پورا نقشہ جو ہے ایک آیت میں. اب جو حضرات تو واقف نہیں کہ کیا حالات تھے ہندوؤں کا, کس طرح سے چنگھاڑتا ہوا سیلاب آ رہا تھا کہ بھارت کی اس پاک زمین, وہ تو سمجھتے تھے پوتر زمین جو ہے اس کو یہ مسلمانوں کی نجاست سے پاک کر دیا گیا, یہ نجس منش. یہ حالات ہم اقلیت میں تھے, اس وقت بھی ہندو ہم پر غالب تھا, ہر ایک بات میں, تعلیم میں, صنعت میں, خدمت میں, تجارت میں, سرکاری ملازمتوں میں آگے. اور یہ شدید اندیشہ تھا کہ اگر پاکستان ہندوستان علیحدہ نہ بنے اور ایک ہی ملک بنا تو ہندو اکثریت ہمیں برباد کر دے گی, تباہ کر دے گی, چھوڑے گی. اب یہ آج دیکھیے, بس کرو, ذرا یاد کرو اس وقت کو, اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض, جبکہ تم تعداد میں کم تھے, قلیل تھے, اقلیت میں تھے, اور تمہیں دشمنوں نے دبایا ہوا تھا. ہر ایک پنجاب کہنے کو مسلم اکثریت کا صوبہ تھا, لیکن دبے ہوئے تھے مسلمان. یہاں کے زمینداروں کی زمینیں ہندو مہاجروں کے قبضے میں تھے, وہ حالات تھے. یہاں سے یہ پوری انارکلی کے اندر ایک دکان تھی مسلمان کی, مستضعفون دبے ہوئے, اور تخافون یتخطفکم الناس, وہ تو اس وقت کی حالت تھی, تم خوف زدہ تھے کہ لوگ تمہیں اٹک لے جائیں گے اگر یہ ملک ایک وحدت کی حیثیت سے آزاد ہو گیا. اور ون مین ون ووٹ جو آج کا اصول ہے, اس کی بنیاد پر یہاں نظام بنا, تو پھر کیا ہوگا, لوگ اٹک کر لے جائیں گے. تو فرمایا فآواکم, تو اللہ نے تمہیں پناہ دی, وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ, تمہاری مدد کی اپنی خاص نصرت سے. اب یہ جو میں نے کتابوں کا حوالہ دیا ہے, اس نگاہ میں پاکستان میں میں نے ثابت کیا ہے کہ قیام پاکستان بوجھ تھا. کوئی بھی دنیاوی اصول جو بھی ہے, سوشولوجی کے, پولیٹیکل سائنس کے, ان کے حوالے سے کسی طرح بات سمجھ میں آئی نہیں سکتی کہ پاکستان کیسے بن سکتا تھا. عام طور پر یہ سمجھا گیا تھا یہ بارگیننگ ایشو بنایا ہے مسلم لیگ نے, آپ بڑی قیمت مانگتے ہیں, تھوڑے کے اوپر تیار ہوتے ہیں, تو اس طرح کا ایک بارگیننگ ایشو ہے بس. باقی تو کون سیریسلی کون سوچ سکتا ہے, یہ بھارت کی تقسیم ہو جائے گی, ناممکن. اللہ نے تمہیں پناہ دی, اپنی خصوصی نصرت سے نوازا, اور تمہیں بڑی پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا, لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر کرو. اللہ کی اتنی بڑی بڑی نعمتیں, اتنے بڑے بڑے احسانات, اب ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد دو ہی طرز عمل ہوتے ہیں, یا تو شکر یا کفران نعمت. لہذا میں نے تیسری آیت جو پڑھی ہے سورہ ابراہیم کی, اس سال سے میں رمبوک, یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا تھا کھلا, نئی شکر تم لازیدنکم، دیکھو اگر تم شکر کرو گے میری نعمتوں کا، میری انعامات کا، تو میں اور دوں گا اور دوں گا اور دوں گا. لیکن ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم نے کفران نعمت کا معاملہ کیا تو پھر یہ سن لو میرا عذاب تم سے بہت سخت. واقعہ یہ ہے کہ اگر ہم نے یہاں پر اسلام قائم کیا ہوتا تو کبھی کا غزوہ ہند ہو چکا ہوتا، ہندوستان فتح ہو چکا ہوتا، کم سے کم کشمیر تو ہم فوری طور پر لے سکتے تھے. واقعہ یہ ہے ہماری کم ہمت نہیں، ہماری حوصلہ. ہم نے اپنی امریکی آقاؤں کی خوشنودی کے لیے 1962 کا موقع کھو دیا جب بھارت کا برا حال تھا، چینیوں کے ہاتھ میں مار پڑ گئی، سنہرا موقع تھا ہمارے لیے، کشمیر فوری طور پر ذرا بھی میرے سے لے سکتے. لیکن ہمارے آقا امریکی حکم آگے نہیں، ختم آگے نہ. تو صورت حال یہ ہے کہ جو ہمارا معاملہ بجائے اس کے کہ میں عزیزنگا کو بڑھاتا تمہیں اور آگے لگا اور دیتا، لیکن اس کی بجائے ہمارا جو طرز عمل رہا ہے وہ تو پھر عذاب کی طرف آیا ہے. ان عذاب ہی لے شدید، 1971 میں عذاب آیا ملک کوٹ میں، بدترین شکست، 93,000 قیدی ہمارا ہندو کا قیدی، ہندو کا، جن میں سے 50,000 کے قریب تو فوجی تھے، باقی سویلین تھے، بھیڑوں بکریوں کی طرح، جیسے کہ ڈیرا غازی خان مظفر گڑھ سے بھیڑے بکری آتی ہے لاہور میں ذبح ہونے کے لیے، ٹرکوں میں بھر کر ایسے ہی ہمارے فوجی بھر بھر کر لائے گئے. یہ عذاب الہی کا کوڑا پھول، اور اب معلوم نہیں ہو سکتا ہے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یہ سورہ سجدہ میں قاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم کسی آخری اور بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب دیا کرتے ہیں تاکہ شاید ہوش میں آ جائے جاگ جائے. وہ ہمارے لیے چھوٹا عذاب تھا اس معاملے میں کہ ملک ختم تو نہیں ہوا تھا، کے لیے دو ٹکڑے ہوا، بنگلہ دیش ایک علیحدہ مسلمان ملک کی حیثیت سے موجود تو ہے. ویسے یہ بات ہمارے لیے بڑی صدمے کی تھی کہ انہوں نے اپنی پیشانی پر سے پاکستان کا لیبل اتارا اور خلیج بنگال میں غرق کر دیا، نام بھی قسم نہیں کیا. بہرحال استعذن ربوں کا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذاب الشدید. اور آخری آیت میں نے پڑھی ہے جو سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آیت ہے، ان تتبلو یستبدل قوما غیرکم. دیکھو ہم نے تمہیں خاص مقام عطا کیا ہے، خاص حیثیت دی ہے، خاص مشن تمہارے حوالے کیا ہے، تمہیں موجودہ طریق پر آزادی دی ہے، یہ ملک پاکستان دیا ہے، اس وقت کا عظیم ترین مسلمان ملک کیسے وجود میں آیا. تو یہ جو مشن تمہارے حوالے ہو رہا ہے، اگر تم نے اس کو پیٹ دکھائی تو تمہیں ہٹائے گا اللہ، کسی اور کو لے آئے گا. یہ ہے گویا کہ چند آیات میں پاکستان کی پوری داستان، ہم کہاں کھڑے ہیں اس وقت. وہ ان آخری دو آیتوں کے حوالے سے جاتی ہے، یا پس منظر تھا وہ پہلی دو آیتیں. اب آئیے اس وقت پاکستان کے عدم استحکام کے اسباب کیا ہیں، کیوں غیر مستحکم ہے، کیوں اس کے بارے میں پیشین گوئیاں آتی رہتی ہیں روزانہ. کبھی کہتے ہیں 2006 میں 7 ٹکڑے ہو چکیں گے، وہ تو گیا، 2010 میں یہ ہو جائے گا، 2015 میں یہ ہو جائے گا، 2020 میں پاکستان کے نام سے کوئی ملک دنیا میں ہوگا ہی نہیں، اس سے پہلے بلکلائزیشن ہو جائے گی، وغیرہ 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 وغیرہ، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تھنک ٹینکس. یہ پیشن گوئی ہے کیوں آ رہی ہے، سبب کیا ہے؟ دیکھیے عدم استحکام کا ایک سبب سب سے بڑا وہ داخلی ہے، وہ ہمارے اپنے کرتوت ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک نظریاتی مملکت کی حیثیت سے قائم ہوا تھا، آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ. اس نے اپنی آئیڈیالوجی سے انحراف کیا, لہذا اس کی بنیاد پوری نہیں ہے. سیدھی سیدھی بات, یہ اگر سوشولوجی اور پولیٹیکل سائنس کی اصطلاحات کے اندر بیان کیا جائے تو یہ بات یوں بنے گی کہ ہر ملک اور ہر قوم کو مجتمع رکھنے کے لیے کسی عصبیت کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ابن خلدون کی اصطلاح ہے, کوئی چیز جو انہیں جوڑے, کوئی نیشنلزم ہو, نسلی قومیت, ریشیل نیشنلزم, لسانی قومیت, لنگوسٹک نیشنلزم, پھر پچھلی صدی کی پیداوار, وطنی قومیت. ہمارے پاس تو نہ نسلی قومیت تھی نہ ہے, نہ لسانی قومیت تھی نہ ہے. یہ چیزیں تو ہمیں ڈیوائڈ کرنے والی ہیں, وہ لسان ہو نسل ہو, یہ تو ہمیں تقسیم کرنے والی, سینٹریفیوگل فورسز, یہ تو پھاڑنے والی ہے. وطنی قومیت, اس کی ہم نے کامل نفی پر ملک بنایا, کامل سے لڑائی یہ تھی ہماری. ہم کہتے تھے وطن کی بنیاد پر ہمیں قوم نہیں ہے. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن. نفی کی کانگریس کا موقف یہی تھا, ہندوستان ایک وطن ہے, رہنے والے ایک قوم ہے, مذہب کا عملہ علیحدہ ہے, آپ اپنے گھر میں مذہب کی پریکٹس کیجیے, ہم اپنے گھر میں کریں گے. قوم میں ہم سب ہندی ہے, بس ہندی قومیت ہے, وطنیت ہم نے کیا کریں. ہماری تو جو ہے قومیت کا دار و مدار ہمارے دین پر. یہ ہے جو علامہ اقبال کا فکر تھا, جو خاص طور پر 1930 میں نکل کر سامنے آیا, ان کا جو خطبہ الہ آباد تھا اس میں, پھر شاعری کے اندر جس زوردار انداز میں انہوں نے باتیں کی ہیں, اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جاموں, ساقی نے بنا کی رویشے لطف سے تب ہو, تہذیب کے اعظم نے ترشوائے سبب اور, مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور, ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیدل اس کا ہے وہ مذہب کا کفر. اب یہ جو عصبیت تھی ہماری دینی, پہلے تو 50 برس میں ہم اسے ڈائلیوٹ کرتے چلے گئے, کمزور 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 کمزور, اور 1999 سے جو دور شروع ہوا تھا, بدقسمتی سے انتہائی بدقسمتی کا دور پاکستان میں, مشرف کا دور. اس میں تو آپ نے اس کی دھجیاں بتلے ہوئی, نظریہ پاکستان کی پوری بات اتاترک کے نام سے جو بات شروع کی تھی, اس میرا آئیڈیل اتاترک جس نے ترکی سے اسلام کا نام و نشان مٹایا, عربی زبان کا نام و نشان مٹایا, عربی میں نماز پڑھنی حرام کی, عربی میں اذان دینی حرام کی, لباس انگریزی لازم کیا, وہ اتاترک, وہ اس کا آئیڈیل تھا. دو کتے اپنی گود میں لے کر اسے تصویر کھلوائی دنیا کو دکھانے کے لیے کہ میں تمہارا بھائی بند ہو گئی, تم مجھے تو کٹر مسلمان کا سمجھو. پھر روشن خیالی کے نام پر پرنٹ میڈیا ہو یا خاص طور پر جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے, اس میں جس درجے روشن خیالی, روشن خیالی, لبرلزم, یہ ساری چیزیں جو ہے جس طریقے سے, اور بیک جمبش قلم, 30% عورتوں کی نمائندگی لازمی جو کہیں نہیں دنیا میں, امریکہ میں نہیں, بھارت میں بھی کہیں نہیں. تو اس نے گویا کہ ہمارے اس نظریاتی بنیاد کو ختم کر کے رکھا. اب جب ملک نظریاتی تھا تو نظریے کے بغیر کچھ نہیں رکھ سکتا, یہ تو خودکشی ہے جو اس نے کر دی. اچھا, اسی کو میں جب بیان کیا کرتا ہوں, یہ تو ہوا سوشولوجی پولیٹیکل سائنس, ریشل نیشنلزم, لنگوسٹک نیشنلزم, وطنی قومیت. لیکن میں اسے قرآن مجید حکمت قرآنی کی روح سے پیش کرتا رہا ہوں بار بار, بہت سی چیزیں آپ کے لیے ہوگی, سر دہرانی تو پڑے گی آج بھی مجھے. قرآن مجید میں سورہ توبہ کی 3 آیتوں میں اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ مدینے کے منافقین کی ایک خاص قسم وہ تھی جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر ہمیں دولت دے گا غنی کر دے گا تو اس کے رضا میں خوب خرچ کریں گے، صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، نیک بن جائیں گے. جب اللہ نے غنی کر دیا تو اب وہ انہوں نے پیٹھ موڑ لی، وعدہ بھول گئے، تجوریوں کو تالے لگا دیے. تیسری آیت ہے سخت ترین، فَآقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے سزا کے طور پر ان کے دلوں میں منافقت کا برس پیدا کر دیا. یہ نقد برس ہے جو اس دنیا میں ملتا ہے، نقد سزا، نقد عذاب. اور یہ منافقت کس شے کا نام ہے؟ فرمایا گیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں منافق ہو گئے. پاکستانی قوم پر یہ منافقت مسلط ہے. میں اس معاملے میں خاص طور پر پاکستان کا ذکر کرتا رہا ہوں. چند دن پہلے میرا ذہن گیا ہے کہ اس میں پوری امت مسلمہ کا معاملہ نہیں، لیکن یہ اس وجہ موجود نہیں. اب آپ دیکھیے سب سے پہلا، سب سے بڑی منافقت دستور پاکستان، اس میں پورا اسلام بھی موجود ہے اور ایسے چور دروازے بھی ہیں کہ وہ اسلامی دفعات مؤثر نہیں. اسی کا نام منافقت ہے. منافق قانون مسلمان ہوتا ہے، حقیقت ہم کافر ہوتا ہے. تو قانون ہمارا دستور مسلمان ہے، اللہ کی حاکمیت ہے، کتاب و سنت کی پابندی ہے، لیکن چور دروازے ایسے ہیں کہ وہ غیر مؤثر ہیں. پھر نفاق باغی، اب یہ قوم نہیں رہے، یہ نفاق باغی ہے، اب تو قومیت ہے. وہ ایک قوم جو کبھی ہوتی تھی جو ہندو کے مقابلے میں کھڑی ہو گئی تھی سیسا پرائی ہوئی دیوار بن کر، اب وہ کہاں ہے؟ ڈھونڈ اب اس کو چراغے رخے زیوا لے کر کہاں ہے. اور سب سے بڑی منافقت، سب سے بڑی منافقت، اخلاق کا دیوالہ نکل گیا ہے. جھوٹ، وعدہ خلافی، خیانت اور غبن. حضور نے فرمایا تین علامتیں ہیں نفاق کی، بخاری شریف کی روایت ہے. منافق کی تین علامتیں، جب بولے جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور کہیں امین بنا دیا جائے تو خیانت کرے. خبر کو اب دیکھیں، ہمارے ہاں جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹا، جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف، اور غبن تو اب اربوں روپے کے ہوتے. اس ملک کو جتنا لوٹا گیا رکھا، سوٹا گیا، مدد کے نام سے باہر سے پیسے آئے اور یہیں پہ واپس جا کر یہاں کے لوگوں کے اکاؤنٹ میں جمع ہو گئے، دوبارہ ہو جائے. کوئی خیر اس ملک کے عوام پر نہیں. آپ بالخیر اس صورت حل کے آئے، دیوالہ نکل کے پڑا ہمارا. یہ تو جیسے آپ دیکھتے ہیں اسپتالوں میں بستر پر پڑا ہوا مریض، ادھر کیوں ٹیوب لگی ہے، ادھر کچھ اور لگا ہوا ہے، لائف سپورٹ اسے کہتے ہیں. امریکہ جب تک چاہے گا، اگر ان کے مقاصد اب پورا کرتے رہیں گے، تو وہ یہ نلکیاں ولکیاں لگائے رکھے گا آئی ایم ایف کی طرف سے، لیکن وہ بھی اب جو کچھ آ رہا ہے بڑے حساب کتاب سے، ترسا ترسا کے. پورے جس کو پنجابی ترلے لینا کہتے ہیں، وہ ترلے لینے کے بعد کہیں زیادہ کچھ ملتا ہے. اب وہ کھلا جو معاملہ تھا وہ ختم ہو چکا. بہرحال اب جب اخلاق کا دیوالہ نکل گیا تو گڈ گورننس کہاں سے آ جائے گی؟ انقلاب اچھا کیسے ہو جائے گا؟ ہمارے معاشرے کے اندر انصاف کیسے ہوگی؟ پھر پلے کیسے ہوگا؟ میرٹ پر معاملہ کیسے ہوگا؟ یہ ساری چیزیں گڈ گورننس پر اور مالی طور پر دیوالہ دفعہ کی وجہ سے نکل چکا ہے. تو یہ ہے قرآن مجید کی روح سے تشخیص، اور یہ ایک لائن میں ہے، وعدہ خلافی، سزا، منافقت. نمبر ایک دستوری، نمبر ایک قومی سطح پر نفاق باغی، نمبر تین اخلاق کی سطح پر اخلاق کا دیوالہ. اب آئیے جو خارجی اسباب ہیں، جو خارجی خطرات ہیں، ان میں سے فہرست میں سب سے پہلے آتا ہے بھارت، جو اب امریکہ کا اتحادی ہے، اسٹریٹجک پارٹنر ہے، بہت داڑھی چل رہی ہے. ایٹمک معاہدہ امریکہ اس سے کر چکا ہے. یہ بھارت جو ہے ہمارا پیدائشی دشمن ہے. ایک دن کے لیے بھی اس نے پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کیا. یہ تو ماؤنٹ بیٹن نے گاندھی کو پتا نہیں کیا پٹی پڑھائی تھی کہ گاندھی مان گیا پاکستان بننا. ورنہ پٹیل اور نہرو دونوں نے کہا تھا ماؤنٹ بیٹن سے ہمارے اندر ہمت نہیں, ہم باپو سے جا کے بات نہیں کر سکتے ہندوستان کی تسلیم کی, جاؤ جا کے بنواؤ. ماؤنٹ بیٹن نے بنوایا, اس کا چیلا بنا ہوا تھا ماؤنٹ بیٹن. اور میرا یہ خیال ہے کہ اس نے یہ یقین دلا دیا تھا کہ چند مہینوں کے اندر اندر ہم پاکستان ختم کر دیں, لیکن اس وقت معاملہ ہو جانے جس طرح ہمارے فنڈ روک لیے گئے, ہمارے اسلحہ ہمارا روک لیا گیا, اس وقت پیش نظر کیا تھا؟ جس طرح کشمیر کا معاملہ کیا گیا, اگر کلیف آباد کے اندر بےمانی کی گئی تم کی کسی نے, اور جو اس نے کہا تھا وہ اگر ہو گیا ہوتا تو واقعی تو تین مہینے میں پاکستان ختم تھا, وہ تو قائد اعظم اڑ گئے. حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ یہ پوزیشن ان کی ذرا مشکل ہو گئی تھی. یہ انڈین کانگریس قبول کرنے کو تیار ہے, ماؤنٹ بیٹن جو ہے گورنر جنرل انڈیا کا بھی پاکستان کا بھی, ٹھیک ہے دونوں کا ہو جائے, کمانڈر ان چیف بھی دونوں کا مشترک تھا. یہی وجہ ہے کہ کشمیر میں ہم اقدام نہیں کر سکے, لیکن ماؤنٹ بیٹن گورنر جنرل ہو جاتا پاکستان کا تو پھر پاکستان چند مہینوں میں ختم ہو جاتا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بقا کی تصویر ہوئی. بارہ جہاں تک بھارت کا معاملہ ہے اس کو میں کہا کرتا ہوں کہ نیش اقرب نس پہ کی نسل ابتدائے طبیعتش کی نسل. دیکھیے بچھو جو ایسا ہے ڈر کو مارنا اس کی فطرت میں ہے, آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے اس کی. بچھو کا ڈنگ کسی کینے کی وجہ سے نہیں, بوجھ کی وجہ سے نہیں, دشمنی کی وجہ سے نہیں, تو اسی طرح سے تقاضا اور ڈنگ مارنے والا. تو پاکستان کے بارے میں بھارت کا معاملہ کیا ہے کہ یہ تو اس کی فطرت کا تقاضا ہے, اس کی سلیخ کا تقاضا ہے, اور وہ تو یوں سمجھیے کہ کافی طویل عرصے تک ہمیں کچھ امریکہ کا کور ملا رہا. ہم امریکہ کی گود میں بیٹھ گئے, کنٹینمنٹ اور رشیا پالیسی کے اندر ہم شامل ہو گئے, لہذا امریکہ نے کچھ ہمیں سپورٹ کیا, لہذا بھارت کوئی اقدام نہیں کر سکا. بھارت جو ہے اس پر بہت سے لوگوں کو تو شریعت بھی نہ ہو, یہ جو ایک نان الائنڈ موومنٹ این اے ایم نان الائنڈ, نہ ہم امریکہ کے ساتھ ہیں نہ روس کے ساتھ ہیں, چائنا اور بھارت اور انڈونیشیا اور مصر یہ نان الائنڈ موومنٹ تھی, لیکن یہ کہ پاکستان کیونکہ براہ راست امریکہ کا اتحادی بن گیا تو اسے کچھ سپورٹ ملی ہے. اچھا جب صورتحال تبدیل ہوئی, جب امریکہ نے فیصلہ بدل لیا, حالات بدل گئے, یو ایس ایس آر ختم, اب ہے کنٹینمنٹ آف چائنا پالیسی, اب انڈیا کی اہمیت ہے, لہذا اب ساری دوستی سارا لاڈ پیار وہ پاکستان نہیں وہ بھارت کے ساتھ. لیکن اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجودہ طور پر جو ہماری بچت ہوئی ہے اللہ نے ہمیں ایٹمی طاقت بنا دی. اگر یہ نہ ہوتی تو اب تک ہندوستان پیا بانچا کر چکا ہوتا بھارت پاکستان کا. دو مرتبہ تو اتنی بڑی تعداد میں فوج لے کر آیا, وہ تو جب پاکستان کی طرف سے کلیئر یہ بات کہی ہے کہ سن لو ہم پہلا کام کریں گے ایٹمی حملہ, ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم تمہارا میدان میں مقابلہ کر سکیں, کنونشنل وارفیئر میں ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے, مانتے ہیں تو بہت بڑی طاقت, ہمارے لیے ایک ہی راستہ ہے ڈیٹرنٹ, ہم تو ایٹمی حملہ کریں گے, اس لیے کسی نہ کریں گے, ورنہ یہ کہ بھارت تو کبھی کا خرچ کر چکا ہوتا. اور اب بھارت کیا کر رہا ہے, دریاؤں کا پانی روک کر یہ سلو ڈیتھ پاکستان کی خاموشن خاموشی سے تدریجی بہت کا سامان کر رہا ہے. چلیے بھارت کو ایک طرف رکھیے, اب آئیے جو میری گفتگو کا آج کا اہم ترین موضوع ہے, Judo-Christian onslaught. اس وقت دنیا میں ایک بہت بڑی جنگ کی تیاری ہو رہی ہے. بہت بڑی جنگ, بہت بڑی جنگ جسے کروسیڈ کہا جا رہا ہے. یہ صلیبی جنگ ہے. اس میں اگرچہ یہودی اور عیسائی ایک یکجا ہے بالکل, لیکن سامنے عیسائی ہے, یہودی بیک پر, پلاننگ اس کی ہے, ڈائریکشن اس کی ہے, ساری سازشیں اس کی ہیں, لیکن سامنے جو کردار ہے, کریکٹر ہے, وہ عیسائی ہے. اب اس کے اعتبار سے میں یہاں ایک قرآن مجید کی اہم موضوعات میں سے ایک اہم موضوع کی طرف تھوڑا سا وقت آپ کر دوں گا. یہ چونکہ اب جو سامنے آ رہا ہے معاملہ مسلمانوں کا اور ادھر یہودی اور عیسائی, ان کے درمیان زبردست خونی تصادم, جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ عیسائی تم پر 80 جھنڈے لے کر حملہ آور ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج ہوں گے. 9.5 لاکھ فوج کے ساتھ تم پر حملہ آور ہوں گے اور اتنی ہلاکتیں ہوں گی. ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر ایک باپ کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 مر جائیں گے ایک بچے کا, اور اتنی لاشیں ہوں گی, اٹھا ہوا ہوگی زمین لاشوں سے کہ پرندہ کوئی اترنا چاہے گا کوئی خاص خالی جگہ مل جائے جہاں لاش نہ ہو. ایک تو ہے نا جو مردار خور ہیں انہیں تو چاہیے لاش ملے, تو اور کیا چاہیے اسے, لیکن جو نفاست پسند پرندے ہوتے ہیں وہ نہیں اترتے, وہ تو اس گندگی پہ نہیں اترنا چاہتے. حضور فرماتے ہیں پرندہ اڑتا رہے گا, اڑتا رہے گا, اڑتا رہے گا, اسے جگہ بھی ملے گی نیچے اترنے کی, یہاں تک کہ وہ بے دم ہو کر گرے گا تو لاش پر گرے گا. اس جنگ کی تیاری سب ہو رہی ہے. اس میں جو یہودی اور عیسائیوں کا رول ہے اسے سمجھئے ذرا تاریخی اخبار. قرآن مجید نے سورہ مائدہ کی 2 آیات میں ایک ظاہری سا خفیف سا تضاد ہے, ذرا اس کو نوٹ کر لیجیے. سورہ مائدہ کی 1 آیت نمبر 82, لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا, تم دیکھو گے کہ مسلمانوں سے عداوت میں شدید ترین تمام انسان ہوں گے, وہ 2 ہیں, یہودی اور مشرک. وَلَتَجِدَنَّ, اور تم پاؤ گے, مَوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى, مسلمانوں سے محبت میں قریب ترین, مودت بلکہ مودت کا لفظ ہے, ان کو کہ جو اپنے آپ کو نصارہ عیسائی کہتے ہیں. ذالک, یہ اس لیے ہے کہ ان میں درویش راہب لوگ ہوتے ہیں اور وہ تکبر بھی کرتے ہیں. یہ آیت 82 ہے. عیسائی مسلمانوں کے دوست, یہودی مسلمان کا دشمن, یہودی اور مشرک. اسی سورہ مبارکہ میں 51 نمبر آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء, اہل ایمان یہود اور نصارا کو اپنا ساتھی دوست حمایتی نہ بنانا. بعضہم اولیاء بعض, یہ تو ایک دوسرے کے ساتھی ہے, اور اس میں دھمکی کتنی ہے, ومن یتولہم منکم فإنه منهم, جو کوئی بھی تم میں سے ان کے ساتھ دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. وَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ, اور تم دیکھتے ہو گے جن لوگوں دلوں میں روگ ہے, نفاق ہے, وہ انہی میں گھستے ہیں, انہی کی دوستی, انہی کی دوستی, وہ ٹھوکرے مارتے رہے گی پھر بھی گھستے ہیں. اب یہاں تو محسوس ہو رہا ہے کہ یہود اور نصارہ آپس میں دوست ہیں. قرآن اس وقت تو واقعے کے اعتبار سے تو نہیں تھے, شدید دشمنی تھی یہودیوں میں اور نصارہ میں. قرآن میں بھی خود کہتا سورہ بقرہ میں, وقالت یہود و لیست النصارى علی شیء, وقالت النصارى لیست یہود علی شیء, یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کی کوئی بنیاد نہیں جڑ رہی, عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کی کوئی جڑ بنیاد نہیں. اس کو ذرا تاریخی پس منظر سمجھ لیے. دیکھیے, ایک دور وہ تھا حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل. حضرت عیسیٰ کے رفع سماوی کے بعد یہ عیسائی تو معمولی سی ایک چھوٹی سی جماعت تھے, یہودی ان کو ستاتے تھے, دباتے تھے, مارتے تھے, اور رومی بھی چونکہ بت پرست تھے وہ بھی نہیں ستاتے تھے, مارتے تھے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ٹائٹس رومی نے سن 70 عیسوی میں, یعنی حضرت عیسیٰ کے رفع سماوی کے 40 برس بعد, ایک دن میں 1,37,000 یہودیوں کو یروشلم میں قتل کیا. ٹائٹس رومی ابھی عیسائی نہیں تھے, ابھی بت پرست تھے. 67,000 کو قیدی بنایا, ان کا جو ہیکل تھا گرا دیا, آج تک گرا پڑا ہے آج تک. اور اس سے کہہ دیا نکل جاؤ یہاں سے, فلسطین میں تمہاری جگہ نہیں ہے, جاؤ جہاں چاہے تمہارا چیز کمائے. اسے وہ کہتے ہیں ڈائسپورا. یہ پھر پوری دنیا میں پھیل گئی, جہاں سیکھ سمائے, یورپ میں چلے گئے, روس میں چلے گئے, شمالی افریقہ میں چلے گئے, ایشیا کے مختلف ملکوں میں آ گئے. اچھا, عیسائیوں پر بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ رومی جو ہے ظلم کرتے تھے. یہ اصحاب کہف کون تھے؟ یہ عیسائی تھے, وہ واحد ہو گئے. اسی کہ حضور سے پہلے, ابھی حضور کی بعثت نہیں ہوئی تو اسلام جو ہے وہ عیسائیت ہی ہے نا. انہیں جان بچانے کے لیے جا کے غار میں چھپنا پڑا تھا, انہوں نے کہہ دیا گیا تھا کہ یا باز آ جاؤ کس عیسائیت سے یا قتل کر دیے جاؤ. 7 سلیپرز گبن نے اس کا ذکر کیا. اور یہ بھی دشمنی کا واقعہ ہے, حضور کی ولادت سے تقریباً 50 برس پہلے اتفاقاً ایک یہودی کے ہاتھ میں حکومت آ گئی یمن کی, ہمیت. وہ شخص جو ہے وہ تھا تو عرب, یہودی نہیں تھا. وہ یثرب گیا, وہاں پر جا کے کچھ یہودیوں سے ملا, متاثر ہو گیا, یہودی ہو گیا. اب واپس آیا تو وہاں پہ یہودیوں کی حکومت قائم کر دی. اس کے بیٹے زو نواس نے نجران کے عیسائیوں کو چیلنج کر دیا کہ تم فوراً عیسائیت سے باز آؤ, یہودی ہو جاؤ, بیٹا زندہ جلا دے گا. اور 20,000 کے قریب عیسائیوں کو جلایا. بس سمائے ذاتی مروج و یوم المعود و شاہد و مشہور قتل اصحاب المخدود انار ذات المقود اسم علیہ قعود. یہ واقعہ جو ہے سورہ دروس اس واقعے کا. اچھا, اب لیکن دور دوسرا دور آ رہا ہے. حضور کی بعثت کے وقت جو ہے یہود کا طرز عمل اور عیسائیوں کا طرز عمل ایک دوسرے کی ضد تھا. یہودیوں کا معاملہ کیا تھا؟ قرآن کہتا ہوں یار فون ہوں کبا یار فون ابنا ہوں. حضور کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو, مان کر بھیج دیا. بلکہ ان کی وجہ سے مدینے کے انصار اوس و خزرج ایمان لائے. ان کی جب آپس میں لڑائیاں ہوتی تھیں یہودیوں کی اوس و خزرج کے ساتھ, تو یہودی دھمکایا کرتے تھے کہ دیکھو ابھی تو تم ہمیں دبا لیتے ہو, مار لیتے ہو, لیکن آخری نبی کے ظہور کا وقت آ گیا ہے, جب ہم اس کے ساتھ ہو کر لڑیں گے تو تم ہمیں دبا نہیں سکو گے. یہ بات ان کے ہاں کانوں میں پہنچی ہوئی تھی اوس و خزرج. یہی وجہ ہے کہ جب حج کے موقع پر حضور کی ملاقات ہوئی 7 خزرجیوں سے, تو فوراً کنجکیوں سے ایک دوسرے کو دیکھ کر ان کو معلوم ہوتا ہے یہ وہی ہے کہ جن کا یہود ہمیں جو ہے ڈراوا دیتے ہیں, تم پہلے تم ہی مان جاؤ. اور یہودیوں کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. تو اللہ سے دعا کیا کرتے ہیں, اے اللہ اس آخری نبی کو بھیج دے تاکہ ہم اس کے ساتھ ہو کر ان کافروں کا مقابلہ کریں, انہیں دبا سکیں. لیکن ان کی بدبختی کیا ہوئی, ان کی شیطنت کیا تھی. وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے اندر ہی سے آخری نبی آئے گا. 2,000 سال سے نبوت جو ہے ہمارے گھر میں موسیٰ اور ہارون سے لے کر, تو اب بھی جو نبی آئے گا اور عیسائی میں وہ آ گئے بنی اسماعیل میں سے. تکبر اور حسد جو ابلیس کے دو جرم تھے جس کی وجہ سے اس نے حضرت آدم کے خلاف بغاوت کی ہے اور اللہ کے حکم کے خلاف خلاف ورزی کی ہے, وہی دو جرم ان کے تھے, حسد من عند انفسهم, حسد و تکبر. تو یہودیوں کا تو یہ معاملہ رہا دشمنی بدترین. حضور نے میثاق مدینہ میں جکڑ لیا تھا, پھر بھی قدم قدم پر وعدہ خلافی وعدہ خلافی, صلح کو توڑنا. اب عیسائیوں کی بات نوٹ کیجیے, آپ نے سنا ہوگا حضور ابھی اپنے بچپن میں شام کے سفر پر گئے تھے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ, ایک تجارتی قافلے کے ساتھ. وہاں ایک بحیرہ راہب نے پہچان لیا, یہ تو آخری نبی ہے. ابو طالب سے کہا دیکھنا ہے اس بچے کو یہودیوں سے بچا کر رکھنا, کہیں ان کا بس چل گیا ان کے علم آگے وہ پتہ کر لیں. پھر سلمان فارسی کو حضور کا راستہ دکھانے والا ایک عیسائی راہب. پھر آپ کو معلوم ہے مسلمان جب پناہ گزر ہوئے نجاشی کے ہاں, نجاشی نے پناہ کی عیسائی تھا, حضرت جعفر طیار کی تقریر سن کر اس نے کہا کہ بالکل جو بات اس کہی ہے سورہ مریم کے دوسرے رکوع میں وہی سر کی سر. پھر حضور نے جب خطوط لکھے, ہرقل چاہتا تھا کہ وہ عیسائی سے اب جو ہے مسلمان ہو جائے, جیسے کبھی 300 برس پہلے کانسٹنٹائن جو تھا وہ جب عیسائی ہوا ہے تو پوری سلطنت عیسائی ہو گئی, وہ یہ چاہتا تھا کہ ہمارا نظام انٹیکٹ رہے. لیکن یہ کہ اس کی سلطنت کی کار بردادوں نے نہیں مانا, وہ محروم ہو گیا, لیکن اس نے عزت کی جو سفیر گیا تھا. موقوفہ شاہ مصر, اس نے تو حضور کو تحفے بھیجے, ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, جن سے پھر حضور کے فرزند ابراہیم جو ہے تولد ہوئے. یہ ہے طرز عمل کے جو رہا ہے عیسائیوں کا حضور کے ساتھ, اور وہ ہے طرز عمل جو یہودیوں کا رہا ہے. آخری بات, خلافت راشدہ کا معاملہ جب آیا, اس میں سب سے پہلا کام جو ہے جو بہت بڑا ہوا کہ جب بیت المقدس فتح ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر, اور عیسائیوں نے ہینڈ اوور کیا تھا بیت المقدس بغیر جنگ کے, لیکن وہاں شرط لگاتی تھی کہ آپ یہاں یہودیوں کو آباد نہیں ہونے دیں. وہ حضرت عمر نے ان پر رحم کھاتے ہوئے شاید یہ طے یہ کیا کہ اس یہودی یہاں آ سکیں گے, اپنے مقامات مقدسہ کی زیارت کریں اور چلے جائیں, آباد نہیں ہوں گے. جب 712 عیسوی میں حضور کے انتقال سے سمجھ لیے کہ 80 برس بعد, طارق ابن زیاد جب داخل ہوئے ہیں اندلس اسپانیا میں, تو وہاں پر جو یہودی آباد تھے عیسائی ان پر ظلم کرتے تھے, باتیں تھے ان کی سے نفرت کرتے تھے, شریف ان کی بے عزتیاں کرتے تھے, ٹارچر کرتے تھے. لہذا انہوں نے طارق ابن زیاد کو راستے بتائے, ادھر سے آؤ ادھر سے آؤ, ادھر سے حملہ کرو ادھر سے کرو, اور فتوحات میں فائدہ ہوا مسلمانوں کو, تو مسلمانوں نے یہودیوں کو اپنے سر پر بٹھایا ہسپانیہ کے اندر, بڑی عزت بڑا احترام, وہ صرف راستہ دکھانے والے تھے, فتح میں مدد دینے والے تھے. یہی وجہ ہے کہ بنگوریان جو پہلا وزیر اعظم تھا اسرائیل کا, اس نے یہ لکھا ہے اپنی کتاب میں, دی گولڈن ایرا آف اور ڈائسپورا, یہ جو ہم منتشر رہے پوری دنیا کے اندر جو 70 عیسوی کے بعد سے, اس پورے عرصے کے دوران ہمارا گولڈن ایرا جو ہے وہ مسلم اسپین تھا, وہاں ہمیں جو راحت ملی, جو آرام ملا, جو چین ملا, جو عزت ملی, جو وقار ملا, وہ پوری دنیا میں پیش ملا. بس وہیں سے انہوں نے پینترا بدلا ہے, یہ بات اب کانٹے کی بات ہے. اب تک دشمنی چل رہی ہے, عیسائی یہودی کے دشمن, یہودی عیسائی کے دشمن, اور یہ کروسیڈ جو پہلی کروسیڈ ہوئی ہے اس تک معاملہ یہ تھا کہ عیسائی فوجیں جہاں جہاں سے گزری انہوں نے یہودیوں کی بستیوں کو بھی تاراج کیا اور مسیکر کیا یورپ کے اندر, اور خود بیت المقدس کے اندر آ کر عربوں کو بھی مسیکر کیا اپنے عام اور یہودیوں کا بھی, اس لیے کہ اس وقت تک عیسائی جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا جو ہم جسے خدا کا بیٹا کہتے ہیں اس کو سولی چڑھانے والے ہیں, اسے یہ ولد الزنا کہتے ہیں, لہٰذا ان کے درمیان کوئی دوستی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتی. دوستی کیسے ہو گئی؟ یہ معجزہ ہے. آج جو دوستی ہے ایر ان گلب, وہ دوستی کیسے ہوئی ہے وہ میں سب صاحب کو سمجھانا چاہتا ہوں. ہسپانیہ کی کمین گاہ میں بیٹھ کر, اگر آپ کے سامنے نقشہ ہوا ہسپانیہ, اس کے شمال مشرق کے اندر پھر یہ تین ملک آتے ہیں, فرانس, جرمنی, اٹلی. ہسپانیہ یونیورسٹیوں میں آتے تھے تین ملکوں کے نوجوان, آ کر یہاں پڑھتے تھے, علم حاصل کر کے جاتے تھے واپس. جیسے ہمارے نوجوان جاتے ہیں امریکہ جاتے ہیں, انگلینڈ جاتے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ ہمارا نوجوان جاتا ہے وہی بیٹھ جاتا ہے, وہ سونوں کی زنجیروں کے اندر وہاں جکڑا جاتا ہے. یہ لوگ جاتے تھے, ان کے نتیجے میں وہاں پر رینیسنس اور تحریک اصلاح مذہب, یہ دو تحریکیں شروع. یہودیوں نے بیٹھے ہوئے ہسپانیہ میں جو اسلام کی تعلیمات تھی, حریت, مساوات, اس کے اندر جس کو کہتے ہیں کون سیاہی گھول رہا ہے وقت کے بہتے دریا میں, اس میں وہ اضافے کیے. آزادی, چلو جی, مذہب سے بھی آزادی, اللہ سے بھی آزادی, مادر پدر آزادی, پوپ کے خلاف بغاوت, کیا آزادی. پھر مساوات, مرد اور عورت بالکل برابر, بالکل برابر, بالکل برابر. نتیجہ کیا؟ خاندان کا ادارہ ختم, برباد, تباہ. نمبر تین, وہ جو قارون کا قوم تھا, یہ دولت مجھے اپنے فن کی وجہ سے, ان کی وجہ سے میں نے کمائی ہے. اور شعیب کی قوم نے بھی کہا تھا کہ اے شعیب, تم یہ چاہتے ہو کہ ہم جو بھی اپنے مال میں جو چاہے وہ نہ کریں؟ اس پوری دلیل کو لے کر, قارونیت کی دلیل کو لے کر, سود کو حلال کیا گیا ان یہودیوں کے ذریعے سے, اور انہوں نے پروٹیسٹنٹ کے ذریعے سے حلال کروایا. ورنہ جب تک پوپ کی حکومت تھی پورے یورپ میں سود حرام تھا. سود جو ہے یوزری بھی, یہ دونوں لفظ یاد کرنے, یوزری ایز ویل ایز کمرشل انٹرسٹ, تجارتی سود بھی اور یہ نجی سود بھی, دونوں حرام. لیکن پھر کیلوین نے وہ کتاب لکھی ہے, اس کے نتیجے کے اندر بعد میں وہاں پر پورا جو ہے سودی نظام آ گیا. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, اب وہ دوبلے یورپ کو آپس میں لڑاتے تھے, جنگیں ہو رہی ہیں فرانس کی اور انگلستان کی, دونوں حکومتوں کو پیسہ چاہیے اسلحہ کے لیے. بینکر یہودی ہیں, وہ منہ مانگے شرح سود کے اوپر قرض دے رہے ہیں. اس طرح پورے یورپ کی دولت کو سمیٹ لیا انہوں نے اپنے بینکوں کے انتظام کے لیے, اور نتیجہ یہ ہوا جب دولت ان کے کنٹرول میں آ گئی تو گویا کہ پوری پورا یورپ ان کے کنٹرول میں آ گئے. یہ وہ بات تھی جو پچھلی صدی میں علامہ اقبال دیکھ آئے تھے یورپ میں, انگلستان اور جرمنی میں. فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں, پورا کنٹرول مالیاتی جو ہے یورپ کا وہ یہودیوں نے سنبھال لیا, اور عیسائی اب ان کے تابع ہو کر رہے ہیں. اسی لیے سب سے پہلا ملک جو ہے جو پروٹیسٹنٹ تھا وہ انگلستان, پہلا باغی چرچ قائم ہوا چرچ آف انگلینڈ, پہلا بینک قائم ہوا بینک آف انگلینڈ, اور انگلینڈ کو یہودیوں نے کہا یہ ہمارا نیا اسرائیل ہے, یہ خدا نے ہمیں ایک نیا اسرائیل دیا ہے. اور اسی کے ذریعے سے پھر بالفور ڈیکلریشن کے ذریعے سے انہوں نے فلسطین کے اندر آباد ہونے کی اجازت حاصل. اس طریقے سے پھر امریکہ جو ہے دوسرا اسرائیل بنا ان کا, حالانکہ جیفرسن جو ہوتا تھا تیسرا جو صدر تھا یو ایس اے کا, اس نے کہا تھا اور اسی نے ڈیکلریشن آف انڈیپینڈنس کو ڈرافٹ کیا تھا. اس نے اپنی اسے کاؤنسل سے خطاب کر کے, دیکھ دینا تم اپنے ملک میں کسی یہودی کو کبھی مت آنے دینا, یہ ویمپائرز ہیں, یہ دوسروں کے خون چوس کر پلتے ہیں, اور دیکھو اگر ان کو تم نے یہاں آنے دیا اس نئی دنیا امریکہ میں تو کچھ ہی عرصے کے بعد حال یہ ہوگا کہ تمہارے بچے پوتے پڑ پوتے وہ تو کھیتوں میں کام کریں گے مزدوری کی حیثیت سے, اور یہ یہودی بیٹھے ہوئے اپنے آفیسز کے اندر جو رنگ دیئر ہینڈ اگینسٹ ایچ ادر بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ ہو گیا. آج امریکہ پورے کنٹرول میں ہے, اور خاص طور پر پروٹیسٹنٹ. اب پروٹیسٹنٹ کے بارے میں نوٹ کیجئے, اب یہ پروٹیسٹنٹ ویسٹ وائٹ اینگلو سیکشن پروٹیسٹنٹ نمبر ایک. پھر انہوں نے ایونجلسٹ ایک تحریک شروع کی, پھر نیو کالز آج کل کہناتے ہیں اخبارات میں خاص طور پر آتا ہے. یہ سب جو ہے اس وقت یہودیوں کا اعلی کار ہے. اور اسحاق ریبن کا آپ کو یاد ہوگا جب اس نے ایک صدا کی تھی یاسر عرفات کے ساتھ واشنگٹن سے جب واپس آیا تھا, تو پھر وہ پوپ سے مل کر گیا تھا, اور اس نے ایک حضرت سلیمان کے زمانے کا جار تھا ایک جو پیش کیا تھا تحفے کے طور پر کہ 3000 برس تک تو ہم نے اس کی حفاظت کی, اب میں یہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اور آپ کو معلوم ہے کہ رومن کیتھولک چرچ نے بھی پھر فیصلہ دے دیا کہ حضرت عیسیٰ کو سولی دینے والے یہودی نے, ناظر اللہ, حالت ان کی انجیل متی کی انجیل جس نے پوری تفصیل ہوئی. اس وقت صورت کیا ہے, یہ ایک ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضہم اولیاء بعض. اس وقت ایسا نہیں تھا, اس وقت وہ آیت نمبر 82 جو ہے وہ اس وقت کے حالات کی عکاسی کرتی ہے, اور آیت نمبر 51 جو ہے یہ پیشین گوئی تھی جو آج پوری ہو رہی ہے. یہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ گٹھ جوڑ کے اندر ہے, اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے ان کا سب سے بڑا جو ہے مرحلہ اب شروع ہو جاتا ہے. اب دیکھیے کہ یہ جو آن سلاٹ ہے, جیوڈو کرسچن آن سلاٹ, وہ جیوڈو کرسچن کی تفصیل میں نے بیان کر دیا آپ کے ساتھ. پہلے نوٹ کیجئے کہ ٹوائنبی نے 1950 میں, ٹوائنبی بہت بڑا فلاسفر ہے ہسٹری کا, 1950 میں اس نے سیولائزیشن اور ٹرائل کتاب لکھی, اینڈ دی ورلڈ اینڈ دی وار کے نام سے, اور اس نے کہا 21ویں صدی کی جنگ کیپیٹلزم اور کمیونزم کے درمیان نہیں ہوگی, عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان ہوگی, 1950. اور اس نے کہا کمیونزم کین ناٹ سسٹین اٹ سیلف, یہ کمیونزم قائم نہیں رہ سکے گا. اور اس نے کہہ رہا 1950 میں, جبکہ کمیونزم بڑے عروج پر تھا, بڑے عروج پر تھا, جنگل کی آگ کی طرح پھیل رہا تھا, پورا مشرق یورپ کی حکومت کے آ چکا تھا, امریکہ برطانیہ وغیرہ جو ہے کام رہے تھے, خلا میں وہ آدمی بھیج چکا تھا, اسپوٹنک جا چکا تھا. لیکن یہ ہے کہ یہ کہا ٹائم بھی نے کہ 21ویں صدی کی جنگ جو ہوگی, اٹ ول بی بٹوین دی ناٹ بٹوین دی کمسٹ اینڈ کیپٹلسٹ بٹ بٹوین دی کرسچن اینڈ مسلم. باقی میں حدیث سنا چکا ہوں حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری میں ہی 2 حدیثیں موجود ہیں, ایک کے روایت کا میں نے تفصیل بتا دی کہ 80 جھنڈے لے کر عیسائی ہومی تم پر حملہ آور ہو, اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 پر. آج کل معلوم ہوا کہ 12,000 ایک ڈویژن ہوتا ہے, گویا کہ 80 ڈویژن فوج کے ساتھ حملہ ہو. اس کے بعد ایک اور حدیث میں آیا ہے اسی بخاری میں کہ ہر جھنڈے کے نیچے 10,000 ہوگا, لیکن پھر اسی راوی نے تصویر بھی کی کہ نہیں 12,000 ہوگا. تو گویا کہ یہ بالکل متفق علیہ ہیں, اور یہ در حقیقت اس کے اندر جو ہے حضور کی پیشن گوئیاں جو ہیں. اور یہ جان لیجئے کہ آج مسلمانوں, یہودیوں, عیسائیوں اور ہندوؤں چاروں کے درمیان یہ بات جو ہے تقریباً متفق علیہ ہے دیٹ وی آر لیونگ ان اینڈ ٹائم, اب دنیا کے آخری دور کا یہ زمانہ جس میں ہم سانس لے رہے ہیں. جوڈائزم یہودیت کی رائے یہی ہے, کرسچینٹی کی رائے بھی یہی ہے, اور اگر آپ اسباب جو علامات قیامت پڑھیں, اشراط الساعہ پڑھیں, اس کے اندر بھی سب نے یہی بات آتی ہے. اور ہندوؤں کے اندر بھی آپ کو کچھ عرصے پہلے یا 20-21 سال پہلے یہ خبر آئی تھی کہ ان کے ہاں ایک خبر تھی آخری زمانے میں ایک اوتار آئے گا, کال کی اوتار, اور وہ اصل میں حضور کی پیشن گوئی ہے. چنانچہ ان کے بہت سے رشی وغیرہ جو ہیں, شنکر اچاریہ وغیرہ, انہوں نے یہ مانا کہ ہاں کال کی اوتار جس کا ذکر ہے وید کے اندر, یہ محمد ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, مان لی رہے, وہ تو ایسے ہی جیسے یہودیوں نے نہیں مانا. یہودی اسلام آپ جانتے تھے، یعرفون کما یعرفون ابدال، نہیں مانا بیٹوں کی طرح پہچان، اسی طرح انہوں نے پہچانا مانا کال کے آخری نبی آخری زمان محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی اونٹ کی سواری کا ذکر ہے، وہ تمام چیزیں جو ہے وہ سہراب کے میں سے آئے گا، ساری تفاصیل ہوتی ہے. بہرحال یہ چیز اب ذکر کیجئے، پچھلی صدی کے اختتام پر یو ایس ایس آر ختم ہوا تو امریکہ کو ایک حیثیت حاصل ہو گئی، سول سپریم پاور آن ارتھ. پہلے بائی پولر دنیا تھی، کمیونزم یو ایس ایس آر ایک طرف، امریکہ اور اس کے حوالے دوسری طرف، بائی پولر. اب جبکہ یو ایس ایس آر کا ٹیا پاٹا ہو گیا تو پھر وہ یونی پولر ورلڈ کہلاتی ہے. امریکہ کو سول سپریم پاور ارتھ کی حیثیت حاصل ہو گئی. اس وقت سے لے کر مسلسل 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 امریکہ کی یونیورسٹیوں میں ریسرچ ہو رہی ہے، تھنک ٹینک کے اندر کام ہو رہے ہیں. وہ کیا ہے، امریکہ 21ویں صدی میں اپنی اس پوزیشن کو کیسے برقرار رکھے، ایسا نہ ہو کہ ہمارا جواب شروع ہو جائے. ہم جس مقام پر پہنچ گئے ہیں وہی دنیا کی عظیم ترین قوت، ہاؤ ٹو سسٹین اٹ. اس کے اوپر ریسرچ، اس کے اوپر بے تحاشا تھنک ٹینک کے کام ہو رہے ہیں. چنانچہ ہنری کسنجر نے تو صاحب کہا کہ 21ویں صدی بالکلیہ امریکہ کی صدی ہوگی. اب دیکھیں ان کے سامنے اس وقت چار چیزیں ہیں کہ جو امریکہ کی اوپر ٹاپ کی پالیسی نیو کانس اور جو ان کے اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو یہودی موجود ہیں. پہلی بات، اگر ہمیں اپنی یہ پوزیشن قائم رکھنی ہے تو زمین کے وسائل اور خزانوں پر ہمیں قبضہ کرنا ہوگا، خاص طور پر تیل اور گیس کے وسائل. نمبر دو، دجالی تہذیب کو ہمیں پوری طرح پروان چڑھانا ہوگا، سیکولرزم اور جوئے اور سود کی بنیاد پر کیپیٹلزم، اور بے شرمی اور بے حیائی کی بنیاد پر معاشرت. اس دجالیت کو ہم نے پوری قوت کے ساتھ دنیا میں پھیلانا. نمبر تین، اسلام کو کہیں سر نہ اٹھانے دیا جائے. ذرا کبھی اگر سر اٹھا رہے تو دمتی ایول ان ڈپٹ خراب کرو وہی سب، تاکہ دنیا میں اگر نظام اگر آ سکتا ہے، اب ظاہر بات ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت صورتحال جو ہو گئی ہے، کیپیٹلزم فیل ہو رہا ہے، امریکہ میں فیل ہو رہا ہے، ریسیشن جس درجے کی آئی ہے، اب وہاں بات ہو رہی ہے ایسا ساری خباثت سود کی ہے، یہ مانگ رہے ہیں. تو اب اگر کہیں آیا کوئی تبدیلی آئی تو کدھر جائیں گے آپ، لیکن وہ چاہتے ہیں کہیں اسلامی نظام کی شکل دنیا نہ دیکھ لے. اگر وہ ہو گیا تو پھر ہمارا نظام کہاں رہ جائے گا. یہ جو اسلام کا راستہ روکنے کے لیے ہے، اس میں امریکہ، یورپ، روس اور چین چاروں شریک. اس لیے کہ روس کو بھی اندیشہ ہے چچنیا کا، سینٹرل ایشیا کی ریپبلکس جو ہے ابھی وہاں امریکہ کا اور روس کا مقابلہ ہو رہا ہے اپنا حلقہ اثر بڑھانے کے لیے، اور چین کو بھی سنکیان کا معاملہ ہے. تو اسلام کو تو ہر صورت وہ چاہتے ہیں تو دکھ دیور جی بڑھ ختم کرو، جہاں بھی سر اٹھائے، ہاں مذہب کی حیثیت سے رہے جہاں چاہے رہے، نظام کی حیثیت سے نہیں. اور نمبر چار، زائرزم کا ایجنڈا جو ہے وہ یہودی اور عیسائی زائرز کا ملا ہوا ایجنڈا، پانچ نکاتی، اس کو امریکہ نے ہر صورت میں پروان چڑھانا. وہ ایجنڈا نوٹ کر لیجیے ذرا، پلیز گن لیجیے. ایک بہت بڑی جنگ، آرمگیڈون، تھرڈ ورلڈ وار، اور حدیث میں آیا الملحمۃ العظمیٰ، اس کے نتیجے میں گریٹر اسرائیل قائم ہو جائے. یہ سارا یہ عراق اور شام اور فلسطین اور لبنان اور مصر کا بھی شمالی بہترین علاقہ، سرائے سینا، سعودی عرب کا شمالی علاقہ، ترکی کا جنوبی، سب جو ہے یہودیوں کے قبضے میں آئے اور گریٹر اسرائیل قائم ہو، تاکہ پوری دنیا سے ڈائسپورا کی وجہ سے یہودی جو پوری دنیا میں وہ 1.5 کروڑ آدمی ہے نا، ابھی اسرائیل میں تو 30-35 لاکھ ہیں، باقی یہودی وہاں کہاں ہے، ابھی وہاں جگہ ہی نہیں ہے. تو گریٹر اسرائیل، ایک بڑا اسرائیل وجود میں آئے گا جس میں یہ سارے ممالک ہوں گے، تاکہ پورا یہودی قوم کو پوری دنیا سے کھینچ کھینچ کر لا کر وہاں آباد کیا. نمبر 3، ان کے ایجنڈے کے اندر مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ کو گرا دیا. کیوں؟ یہ اسی جگہ تعمیر ہوئے ہیں جہاں ان کا تھرڈ ٹیمپل، سیکنڈ ٹیمپل تھا. تھوڑی سی تاریخ کی سمجھ لیجئے، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مسجد بنائی تھی، ہم تو اسے مسجد کہیں گے، یہ ٹیمپل کہہ دیتے، ہیکل کہہ دیتے، کنگ سولومن ٹیمپل، یہ 1000 قبل مسیح میں بنائی تھی. 587 قبل مسیح میں نبوکڈنضر، بیبیلونیا کا بادشاہ، اس نے حملہ کیا تھا، اس نے گرا دیا تھا. تقریباً 100 برس کے بعد پھر یہودیوں نے دوبارہ بنایا. 70 عیسوی میں ٹائٹس نے گرا دیا، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، ٹائٹس رومن. 1,37,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے، 67,000 کو قیدی بنایا، تمام دراز قد خوبصورت عورتوں کو رکھ لیا گیا اپنے استعمال کے لیے. وہ بدترین دور آیا تھا، بدترین دور، اور اس کو گرا دیا، وہ گرا ہوا، آج تک گرا ہوا. اچھا، جب یہ گر گئی جو جگہ خالی تھی، اس کا نام ہے ٹیمپل ماؤنٹ. یہ اصل میں ایک پہاڑی ہے یروشلم کے اندر، جس کے اوپر مستطیل ایک میدان ہے، مستطیل ریکٹینگولر ٹاپ کے اوپر، وہیں پر یہ ہیکل تھا اونچائی. اب ظاہر بات ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے ہیں، تو اس وقت تو یہاں پر کوئی ہیکل نہیں تھا، وہ تو 70 عیسوی میں گرا ہوا تھا. حضور تو گئے ہیں 610 کے آس پاس. اب وہاں اس کے بعد جو ہے عیسائیوں نے وہاں پر کریز بنایا. حضرت عمر جب گئے ہیں، جب نماز کا وقت ہوا ہے، تو کہا وہاں عیسائیوں نے کہ آپ یہی نماز پڑھاتے ہو، نہیں، اگر میں نے یہاں نماز پڑھی تو مسلمان اس کو مسجد بنا لیں گے. وہاں سے باہر آ کر آپ نے وہاں پہ مسجد عمر بنی ہوئی ہے، پھر مسجد اقصی بن گئی. اب یہاں پر، اور جہاں سے حضور کا سفر شروع ہوا تھا آسمانی معراج کا، وہ چٹان، اس کے اوپر ایک قبہ، ایک بڑا گنبد بنا ہوا ہے، قبۃ الصخرہ، بہت بڑی چٹان کے اوپر، وہ ایک بہت بڑا قبہ. ان کو گرائیں گے تو اب ان کا تھرڈ ٹیمپل بنے گا. نمبر 4، ان کو گرا کر تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر. اور نمبر 5، وہاں لا کر حضرت داؤد کا تخت رکھنا. اس کے مطابق آگے عیسائیوں کا خیال ہے حضرت مسیح اتریں گے دوبارہ، جو ہمارا بھی خیال ہے نزول مسیح، اور وہاں بیٹھ کر وہ دنیا پر حکومت کریں گے. ان کے ذریعے سے ایک عالمی حکومت قائم ہوگی، اسلامی عالمی حکومت. عیسائیوں کا خیال بھی ہے. یہودی سمجھتے ہیں کہ ان کا مسیحا ابھی تک وہ اس کے انتظار میں ہے. جو حضرت مسیح آ گئے تھے، مانا نہیں، انہیں تو کافر کرا دیا، مرتد کرا دیا، واجب القتل کرا دیا. وہ سچویشن لیکن تھے، وہ کہتے ہیں وہ آئے گا، وہ پوری دنیا پر حکمرانی کرے گا، اور اسے عیسائی کہتے ہیں، اینٹی کرائسٹ. بہرحال یہ ہے صورتحال اس وقت. اب اس میں سیدھی سی بات کیا ہے، اس ساری جو پورا نقشہ ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے. دیکھیے، آپ کو یاد ہوگا بش نے کیا کہا تھا، بش ڈاکٹرائن، ہمیں جہاں کبھی ہم دیکھا ہوگا ہم پہلے حملہ کر لیں گے، فری آپشن. عراق پر حملہ کرنے کے لیے نہ یونائٹڈ نیشن سے کوئی اجازت، نہ اپنے دوستوں سے، یورپ کے جو الائز ہیں ان سے بھی کوئی بات نہیں. وی شل گو وتھ آور سیلف. اور سب سے پہلے اس نے لفظ کروسیڈ استعمال کیا. بعد میں اس نے کہا غلطی ہو گئی، زبان سے نکل گیا، لیکن یہ کہ نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں. فقیہ مصلحت بیر سے وہ زندہ بادہ خار، اچھا بات تو صحیح نہیں تھی، پھر اس نے یہ بھی کہا یہ مسلمان جو ہے یہ ہسپانیہ سے لے کر انڈونیشیا تک خلافت کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں جو ہم کسی صورت نہیں ہونے دیں گے. یہ اوپن ڈکلریشن آف وار پوری عالم اسلام کے خلاف. اب ظاہر بات ہے کہ اس قدر بڑا جو ہے ایک مہم پوری دنیا کو سر کرنے کی, عالم اسلام کے جو پہ ذخائر ہیں تیل کے اور گیس کے, ان پہ قبضہ کرنا, طاقت چاہیے, قوت چاہیے, اسلحہ چاہیے, پیسہ چاہیے. ان پیسوں کے حصول کے لیے ان بدبختوں نے ٹوین ٹاور خود گرائے, یہودیوں نے, نیوکونز نے خود گرائے تاکہ امریکی جو عوام ہے ان کے اندر ایک ہسٹیریا پیدا ہو جائے, پاگل ہو جائے اس سے, اور پھر وہ بڑی سے بڑی رقم جو ہے سینکشن کرنے کو تیار ہو جائے. اس کے لیے یہ کام خود کیا انہوں نے. اور میں اب اس کے لیے آپ کو یہ دے رہا ہوں, ذرا حیران میں بھی ہوا ہوں, اگر کس کا حوالہ تو میں کافی دیر سے دے رہا ہوں. یہ دی فلاڈلفیا ٹرمپٹ ایک رسالہ نکلتا ہے, فلاڈلفیا بہت بڑا اہم شہر ہے امریکہ کا, اور یہ پروٹیسٹنٹس کا بہت بڑا رسالہ ہے, ملینز میں سب کا ایونجلسٹ کا, اور اس میں صاف لکھا ہے یہ کور سٹوری, یہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ, اور یہ میں نے پھر اپنے کتاب کے میں اس کو شائع کیا تھا. اور کیا لکھا ہے, موسٹ پیپل تھنک دی کروسیڈ آر اے تھنگ آف دی پاسٹ اوور فار ایور. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صلیبی جنگیں تو ماضی کی بات تھی جو ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہیں, بٹ دے آر رانگ. پریپریشن آر بینگ میڈ فار اے فائنل کروسیڈ. ان کا خیال غلط ہے, اب آخری کروسیڈ کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں. اینڈ اٹ ول بی دی بلڈیسٹ آف آل, یہ سب سے زیادہ خونریز, سب سے زیادہ خونریزی کرنے والی زلیلی جنگ یہ ہوگی جس کی تیاری ہوگی. اینڈ پریپیئر فار دی شاک. یہ رسالہ کب کا ہے, اگست 2001 کا. 9/11 ایک مہینے بعد 9/11 ہو رہا ہے, اگست میں یہ چھپ رہا ہے, یقیناً مرتب جلائی میں ہوا ہوگا. اور یہ وہ ہے جو اندر کی باتیں کر رہے ہیں, یہ جانتے ہیں یہ ملینز اور ملینز کی تعداد بھی یہ سمجھا سکتا ہے. اگست 2001 اور سپٹمبر 2001 یہ وہ دونوں جو ہیں گرا دیے گئے. اور وہ جو ہے سارا واقعہ یہ ہے کہ میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ وہ شخص انتہائی احمق ہے, احمق احمق جو یہ بات ماننے کو تیار ہو جائے کہ یہ اسامہ بن لادن نے کیا یا چند چھوکروں نے کیا, چند عرب چھوکرے نوجوان لاہور ہو رہا, پوری دنیا امریکنز. اب دیکھیے امریکنز میں جو ایسوسیشن آف پائلٹس ہیں انہوں نے خاص طور پہ کہا ہے کہ ناممکن ہے کہ چھوٹے چھوٹے چڑیوں جیسے جہازوں پر تربیت لینے والے اتنے بڑے بڑے دیو ہیکل جہاز چلا کر اور ٹھیک ٹارگیٹ کو بنی جائے. اب جو اسپیشلسٹ ہے وہ کیا ہے. اسی طریقے سے یہ انجینئرز نے کہا ہے یہ کسی ٹکر کی وجہ سے گرنے کا سوال ہی نہیں ہوگا, ان کو جو ہے ٹلٹ ہونا چاہیے تھا ٹکر سے تو ذرا اس کے اندر جو ٹلٹی ہوتی نہیں تو امپلوشن ہوئی ہے. معلوم ہوتا ہے بنیاد کے اندر وہ بم رکھے گئے ہیں کہ وہ جب ایکسپلوڈ ہوئے ہیں تو سارا لوہا جو سریا اوپر جا رہا تھا سارا پگھل گیا, وہ بالکل جھاگ کی طرح بیٹھ گئی. پھر نمبر 3 انویسٹیگیشن جب شروع ہوئی سے روک دیا گیا. نمبر 4 پہلے کہا گیا تھا 8,000 آدمی مرا ہے, بعد میں کہا گیا 3,800 مرا ہے, باقی کہا گیا 4,200. بعد میں معلوم ہوا یہ یہودی تھے جو نہیں آئے تھے اس نے دے ڈو اٹ, یعنی ان ٹین ٹاور کے اندر اتنی اونچی عمارتیں تھیں تو آفیسز تھے تو وہاں پر 8,000 آدمی کام کرتا تھا. اس روز وہ نہیں آئے, 4,200 نہیں آئے, یہودی نہیں آئے. پھر یہ آج تک کوئی ثبوت نہیں, کوئی ثبوت اسامہ کا, کسی عرب کا کوئی ثبوت پتا نہیں. اور پوری پوری کتابیں, ویڈیوز, پورا کا پورا معاملہ جو ہے وہ دنیا میں چھپ رہا ہے. لیکن پبلک اوپینین جو ہے امریکہ کی, اس سے بڑھ کر جاہل اور احمق کوئی قوم نہیں. پر جو ٹی وی دکھا دے, جو ٹی وی کہہ دے, بس وہی ہے ان کا ایمان. پڑھنا پڑھانا ان کے بس پر ہو بھی نہیں. یہ انہوں نے خود کیا ہے. اب ذرا نوٹ کیجئے, وہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی پالیسی کے چار نقشے ہیں. افغانستان میں کیا ہوا؟ اسلام جھلک دکھا رہا تھا جتنی امن دیوائی. ملا عمر کے ایک حکم سے پاپوں کی کاسٹ زیرو. امن 90% افغانستان میں, ٹوٹل پیس, ٹوٹل پیس, ٹوٹل پیس. ہو نہ جائے آشکارا شب پیغمبر کہیں. یہ علامہ اقبال نے ابلیس کی زبان سے کہلوایا ہے, یا ابلیس جو ہے وہ اقبال کی زبان سے کہہ رہا ہے کہ اصل حاضر کے تقاضاؤں سے ہے, لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شب پیغمبر کہیں, کہیں سے بھی شب پیغمبر حضور کا نظام جو ہے دنیا کے سامنے نہ آ جائے. پھر یہ کہ وہاں پر معدنیاتی ذخائر ایران میں ہیں, سینٹرل ایشیا کے تیل اور گیس تک رسائی کے راستے سے ہو سکتی ہے. عراق میں کیا ہوا؟ تیل. اور نمبر دو, بہت کم لوگوں نے نوٹ کیا ہے, دس واز گوئنگ ٹو بی دی فرسٹ ایکسٹینشن ٹوورڈز گریٹر اسرائیل. شہرون جو ابھی مرا نہیں ہے, وہی جو ہے لائف سپورٹ پر پڑا ہوا ابھی اسپتال کے اندر, مرا نہیں ہے, مرد نہیں دے رہے اس کو. جیسے صدام کی حکومت ختم ہوئی تھی, اس نے بیان دیا کیا تھا, اس ریکارڈ پر ہی ہے, القریب عراق پر ہمارا قبضہ ہوگا. اور ساتھ ہی یہ بھی کہ پہلے تو ہم صرف یوفریٹس تک مانگتے تھے, دریائے فرات تک. اب ہمارا مطالبہ ہے دریائے دجلہ تک, ٹائگرس تک, جو پورا جو ایک یوں سمجھئے کہ بہت ہی جس کو کہیں زرخیز دوآبہ جو ہے عراق کا, وہ پورا کا پورا ہمارے قبضے میں آئے گا. اچھا یہ بھی نوٹ کر دیجئے, نیو یارک ٹائم کی خبر ہے یہ, 2005 میں بش نے سعودی عرب اور شام اور پاکستان پر حملے کا حکم بھی دے دیا تھا. فال اڑ گئی, وی آر آلریڈی آؤٹ ٹیسٹ, ہماری قوتیں بہت منتشر ہوئی ہیں, کہاں کہاں ہمارے اڈے ہیں, ان سب کو بین کرنا ہے. عراق کے اندر جنگ چل رہی ہے, افغانستان میں چل رہی ہے, لہذا اب کوئی نیا جو ہے معاملہ ہم کرنے کی کوشش میں نہیں ہے, بش نے تو حکم دے دیا تھا. پر یہ ہے وہ صورتحال جو اس وقت, اور یہ جان لیجئے کہ پاکستان کو وہ سمجھتے ہیں کہ اسلامک فنڈامنٹلزم کا بہت بڑا گہوارہ یہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. یہاں علماء کا اپنا ایک حلقہ ہے, اس کے اثرات ہیں, دینی مدارس ہے. میں تو حیران ہوں, 18,000 مدرسے جو ہے وفاق المدارس کے, 6,000 بریلوی مکتب فکر کے, 6,000 خواتین کے مدارس ہیں, الگ دار العلوم. یہ ساری قوت ہے. پھر یہ کہ پاکستان میں ایک علاقہ جو ہے جہاں جنگ ہوئی, مالا کنڈ, اس کے بارے میں کہا گیا ہے, شکیب ارسلان ایک مصری بہت بڑے مورخ اور ادیب ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ جو علاقہ ہے مانکڑ ڈویژن کہلاتا ہے, یہ اصل میں پامیر کی سطح مرتفع سے ایک جو سلسلہ ہے وہ ہمالیہ کا چلا ساؤتھ ایسٹ میں, ایک ساؤتھ ویسٹ میں کوہ ہندو کش چلا. اس میں جو ٹرائنگل بنتی ہے اس کے نیچے بیس ہے مانکڑ جو پہاڑ ہے. تو شکیب ارسلان کہتے ہیں کہ اگر پوری دنیا میں اسلام کی نبضیں ڈوب جائیں تب بھی اس علاقے میں نبض چلتی رہے. اور یہ علاقہ قدیم جو ہوتا تھا خراسان, اس کا حصہ پاکستان کے اندر مالاکنڈ. اور افغانستان کے بارے میں میں پھر آپ کو سنا رہا ہوں بات, کس کی؟ ٹوائنبی کی, 1930 میں اس نے کہا. افغانستان وہ ملک ہے جس میں کہ صحیح اسلامی تہذیب موجود ہے اور اسلامی تہذیب کی ریسرجنس یہیں سے ہوگی. آپ کو معلوم ہے اس کی کتاب جو ہے پوری تاریخ تو اس کی ہے, اس پر سیویلائزیشن, ہسٹری آف سیویلائزیشن, 20 سیویلائزیشن اسے گنوائی. کہتا ہے کہ صحیح اسلامی تہذیب افغانستان میں ہے اور یہیں سے اسلامی تہذیب کا ریسرجنس ہے. اب اگر ہم پڑھتے احادیث کے اندر اس کو ہمارے لوگ ہم توجہ نہیں دیتے. خراسان سے فوجیں جائیں گی جن کو کوئی روک نہیں سکے گا. یخرج من خراسان رایات سود لا یرد سید حتی سن سبب ایلیا, کوئی روک نہیں سکے گا جب تک کہ وہ ایلیا میں نہ پہنچ جائے. ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کا نام تھا, لیکن ٹائٹس نے جب ختم کیا یروشلم کو اس کے بعد اس کا نام بدل گیا. ہیڈریان نے جب اس کو دوبارہ آباد کیا ہے تو اس کا نام ایلیا رکھا ہے. حضور کے زمانے میں ایلیا تھا, تو حضور نے فرمایا ہے وہ چھ سیدھے جھنڈے ایلیا میں آ کر دفن ہوں گے, جہاں پہ کہ اس وقت جو ہے وہ یہود کے جھنڈے دفن ہوں گے. یہ ہے وہ صورتحال کے جو اب سامنے ہے. اس میں پاکستان کا رول اور خاص طور پر ابھی جو ہمارے ہاں ہوا ہے مالاکنڈ کا معاملہ, بدقسمتی سے بہت غلط رول پاکستان آرمی نے پلے کیا ہے. اس میں میں کچھ جو ہے تحریک طالبان کے بارے میں بھی عرض کروں گا. واقعہ یہ ہے کہ تحریک نفاذ شریعت محمدی یہ پرامن تحریک تھی, 1988 سے چل رہی تھی. ان کا صرف یہ مطالبہ تھا کہ ہمارے ہاں جب پہلے یہ ریاستیں قائم تھیں سوات اور دین وغیرہ, تو یہاں پر شرعی نظام تھا, قاضی ہوتے تھے, مفتی ہوتے تھے, فیصلے ہو جاتے تھے جھٹ پٹ, کوئی ٹائم نہیں لگتا تھا, کوئی فیس زیادہ نہیں ہوتی تھی. ہمارا وہی جوڈیشل سسٹم ہمیں واپس کر دیا. دو دفعہ ایسا ہوا کہ وعدہ کیا گیا صوفی محمد صاحب سے اور پھر جو ہے وعدے سے پھر گئے. اس کے بعد صوفی محمد صاحب کو جو لیڈر تھے اصل جیل میں ڈال دی, 8 سال تک جیل میں ڈالنے رکھا. ان کی غیر حاضری میں ان کا جو داماد فضل اللہ تھا وہ ملیٹنٹ ہو گیا. وہ تو سیدھی سی بات ہے کہ سیدھی انگلیوں اگر گھیلے نکل سکتا تو ٹیڑھی انگلیاں کر کے نکالنا تو پڑے گا. یہاں سے مسئلہ شروع ہوا ہے ملیٹنسی. اس میں اب دوسرے لوگ بھی آ کر شریک ہو گئے. وہ طالبان جو غیر افغان تھے, عرب تھے, چچنین تھے, ازبک تھے, فلاں تھے, فلاں تھے, اور جب افغانستان کے اندر حکومت ختم ہوئی طالبان کی تو وہ آ کر وزیرستان وغیرہ کے اندر فلاں جزی ہو گئے تھے, وہ بھی پہنچ گئے. وہ تو اسلامی کے لیے تو آئے ہوئے تھے, گھر سے تو نکلے گئے پہلے سے. پھر وہاں پر مزید یہ کہ 4 عنصر اور بھی شامل ہو گئے, جرائم پیشہ لوگ, لوٹ مار کرنے والے لوگ, تخریب کاری کرنے والے لوگ, اغوا برائے تاوان کرنے والے لوگ, را کے ایجنٹ, موساد کے ایجنٹ, نیٹو کے ایجنٹ, روس کے ایجنٹ. تو ایسی وہاں سیڑھی پکی ہے کہ پھر جو حالات ہو گئے, لیکن یہ کہ جب صلح ہوئی حالات یہ ہو گئے تھے کہ جو سرحد کی حکومت کو صلح کرنی پڑی صوفی محمد خاص کے ساتھ, اور امن قائم ہو گئے. ٹوٹل امن 2 مہینے تک امن قائم رہا, یہ نوٹ کر دیجیے. کیونکہ آج جو ہے, کیونکہ یہ سارے حقائق کو بار بار تو لوگوں کے سامنے نہیں آتے. جب معاہدہ ہوا تو 2 مہینے تک امن رہا, لیکن اس معاہدے کی توثیق کر دی تھی زرداری صاحب کو, انہوں نے کی. وہ انتظار کر رہے ہیں, انتظار کر رہے ہیں, انتظار کر رہے ہیں. اسی دوران میں ان کے 2 اختلافات بھی ہو گئے پیدا. ایک بات صوفی محمد نے یہ کہی کہ ہمارے ہاں اگر لوور کورٹس ہوں گی شریعت کی بنیاد پر تو ان کے فیصلوں کے خلاف اپیل کے لیے بھی شریعت کورٹ ہوگی, دار القضا. ہم آپ کی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ یہاں پر علماء نہیں ہیں, وہاں اپیل کے لیے نہیں جائیں. اور نمبر 2 یہ کہ یہ کہا طالبان نے یا نفاذ شریعت محمدی کے ذریعے, اب ہم ہتھیار نہیں رکھیں گے جب تک کہ نظام عدل قائم نہ ہو جائے. یہ 2 دفعہ ہمیں دھوکہ دے چکے ہو, اور دونوں باتیں میرے نزدیک جائز تھیں. ماننا چاہیے اگر یہ مان لیتے امن ہو گیا تھا, اور نفاذ شریعت کا ایک بہت ہی سہج سہج پر امن ایک سلسلہ شروع ہو جاتا. اور یہ مولوی فضل اللہ جو داماد ہے صوفی محمد صاحب کا, یہ ریکارڈ پر اس نے کہا تھا یہ نظام عدل قائم کر دو پھر ہم پاکستانی فوج کے بغیر تنخواہ سپاہی ہوں گے جو تقریب کر رہے ہیں انہیں پکڑ پکڑ کر تمہارے حوالے کریں گے. لیکن اس وقت ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. اس وقت جو ہے کہ وہ یوں سمجھیے نا کہ ڈیتھ اینڈ لائف والی مسئلہ ان کا تھا. وہ اگر اس طرح کی کاروائی شروع کر دیتے تو ان کی جو اندر کی ان فائٹنگ شروع ہو کے بات ختم ہو جائے. لیکن اگر آپ نظام عدل قائم کر دیں تو پھر ہم بغیر تنخواہ کے سپاہی ہوں گے پاکستانی فوج کے, اور ہم خود یہ جو تقریب کار آ گئے نیٹو اور موساد اور خاد اور را کے ایجنٹ آ گئے پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں, ان کی تقریب کاریوں کی وجہ سے نتیجہ کیا نکلا ہے کہ پاکستان کی رائے عامہ جو ہے اس نے یہی سمجھایا پھر کہ واقعی یہ تو جنگ جو ہے امریکہ کی نہیں ہے, تو ہماری اپنی جنگ ہے, ہمیں لڑنی پڑے گی. یہ جو خود کچھ حملے ہو رہے ہیں, یہ جو بربادیاں ہو رہی ہیں, یہ تباہ ہو رہا ہے سارا معاملہ, اس بنا پر پھر رائے بن گئی. آخر پبلک کی رائے جو ہے بنتی ہے نا. لیکن یہ کہ اگر یہ شکل نہ ہوتے, میرا قول یہ ہے اگر تحریک طالبان جو ہے منظم ہوتی, ان کا ڈسپلن ہوتا, ان کے کاڈرز ہوتے, ان کی ٹریننگ ہوتی, تو وہ ظاہر بات ہے کہ پھر وہ اپنے حلقے کے اندر ایسا کام نہ ہونے دیتے. انہیں کنٹرول کرنا چاہیے, ان کی ذمہ داری تھی. اور نہیں کر سکے, کیوں نہیں کر سکے؟ اس لیے کہ تنظیم, ڈسپلن, تربیت بھی اس مراحل سے گزری نہیں تھے. اس حوالے سے وہ وہاں پر گویا کہ ذمہ داری بن جاتی ہے ان کی کہ وہ تخریب کاروں کو اگر نہیں روک سکے تو ان کی ذمہ داری ہے, جس کی وجہ سے پاکستانی عوام اور پاکستانی فوج کے لوگ بھی, افسر بھی, جوان بھی, یہ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہرگز جو ہے اس آرمی ایکشن کو لے کے حصہ نہ لیتے. آخر اپنا ملک ہے, اپنے لوگ ہیں. بہرحال یہ صورتحال جو ہے مالا کنٹ کی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب آئیے آخری بات, بچاؤ کا راستہ کیا ہے. اس سے پہلے ذرا یہ نوٹ کر دیجئے, میں نے کہا تھا خارجی میں بھارت نمبر ایک, یونو کرسچین آن سلاٹ نمبر دو, یہ فائنل کروسیڈ جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا, جو اگست 2001 کا پرچہ ہے 9/11 سے ایک مہینے پہلے کا. یہ ساری چیزیں حقائق ہیں جو آپ کے سامنے آئے. ایک اس میں یہ نوٹ بھی کر لیجئے کہ اب اس کے علاوہ جو ہے روس اور چین, ان کا بھی معاملہ کو ڈبل گیم کا ہے. روس ایک طرف یہ بھی چاہتا ہے, سننے میں آیا ہے وہ طالبان کی افغانستان میں مدد کر رہا ہے, وہ چاہتا ہے کہ امریکی بہت پھنسے رہے, بلیڈنگ ہو ان کی, اور بلیڈنگ ہو, اور مارے جائیں, اور ان کا خون نکل جائے, تاکہ وہ جو اپنی شکست ہوئی تھی اس کا بدلہ ہو چکا تھا. لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ یہاں اسلام آ جائے, اس لیے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, سینٹرل ایشین ریپبلک سینٹر, یہ روسی ترکستان کا علاقہ تھا نا, اور ادھر چچلیا وغیرہ, اس کے ساتھ اور بھی علاقے ہیں جس کے اندر پھر اسلام جو سر اٹھائے گا. چین کا معاملہ بھی یہ ہے, ہمارا دوست ہے لیکن ساتھ ہی اسے شدید خطرہ ہے. یہاں سے اگر اسلامی فنڈامنٹلزم کی فضا ابھرتی ہے تو اسے خطرہ ہے, سنتیاز کا خطرہ ہے. آپ کے علم میں شاید نہ ہو یہ بات کہ چین نے ایک دفعہ پاکستان کی حکومت کو حکم دے کر یا درخواست کر کے تمام سنتیاز کے نوجوان جو پاکستان کے عربی مدارس میں تعلیم یافتہ تھے ان سب کو گرفتار کروایا اور ہینڈ اوور کروایا پاکستان نے, ان کر دیا اور انہوں نے جاتے وہاں گولی مار دی. یہ پاکستان سے فنڈامنٹلزم کا جو ہے جو وائرس لے کر اگر ہمارے یہاں آئے تو تباہی اور بربادی ہو جائے گی. اس حوالے سے چین بھی یوں سمجھیے فیصلہ کو رول پلے نہیں کر سکتا پاکستان کے بعد, اس لیے کہ انہیں بھی اندیشہ ہے اسلام کا تو خطرہ سب کو ہے. اس حوالے سے اب جو میں کر رہا ہوں, واحد راستہ کیا ہے؟ پاکستان میں اسلامی انقلاب برپا, لیکن آج میں کھل کر کہہ رہا ہوں یہ اس روح عرصی کے اوپر اور آسمان کی چھت کے نیچے کا مشکل ترین کام ہے. آسان نہیں, مشکل ترین. اس لیے کہ نمبر ایک, جملہ ابلیس کی قوت ہے, جن و انس وہ اسلام کے خلاف ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے, تو راستہ روکیں گے. ابلیس کا جو چیلنج قرآن مجید میں کتنی دفعہ آ چکا ہے, پھر وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ دنیا تو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش, تہذیب نے پھر اپنے دندوں کو ابھارا, اللہ کو پابندی مومن پہ بھروسہ, ابلیس تو یورپ کی مشینوں کا سہارا. یہ یورپ کی مشینیں کیسی کیسی ہیں, ان کے ہتھیار کیسے ہیں, ہر جنگ کے اندر نیا ہتھیار لے کر آتے ہیں. افغانستان کی جنگ روس کی شکست ہرگز نہ ہوتی اگر سنگل میزائل نہ آیا ہوتا, ناممکن بات. اور پہلی جنگ جو تھی جو عراق کے خلاف لڑی ہے 1991 میں, وہ اگر سکن میزائل جو تھے صدام کے ان کو راستے میں روکنے والے پیٹریوٹ کے میزائل نہ آ گئے ہوتے تو وہ بھی استعمال ہوتا اور اسرائیل کا بیڑا غرق ہو جاتا. ہر جنگ نے نیا ہتھیار, بھائی پتہ نہیں اور کیا کیوں چھوائے ہوگا. تو ٹیکنالوجی جو ہے وہ اپنی انتہا پر پہنچی ہوئی ہے. ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. نمبر تین, پوری دنیا پر دجالی نظام اس نے اپنی جو ہے تنابے کسی ہوئی. انسانی حاکمیت اللہ کو چھوڑو, یہ کیا تم سوچو اللہ کا حکم اللہ کی شریعت, ہم خود حاکم ہیں, وی آر سوورن, سوورنٹی آف دی پیپل, ہمارے نمائندے جو چاہیں گے قانون بنائیں گے. ہم کسی آسمانی ہدایت کو نہیں مانتے, کسی آسمانی شریعت کو نہیں مانتے. تم اپنے گھر میں بیٹھ کر جس کو چاہو پوچھ لو, ایک اللہ کی عبادت کر لو, کسی بت کی پوجا کر لو, کسی سود تمہیں اجازت ہے, پوری اجازت. اسی طریقے سے سود اور اسپیکولیشن, اس کی بنیاد پر کیپٹلزم پوری دنیا کے اندر تانا بانا. اور پھر جو ہے کہ تیسری جو طے ہے اس دجالیت کی, وہ بھی ذرا عالم اسلام پر اتنی پوری طریقے سے نہیں آئی ہے, لیکن بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز خرچ ہو رہے ہیں این جی اوز کے ذریعے سے ہماری تہذیب کو ختم کرنے کی. ویمن لیو, عورتوں کی آزادی نکالو گھروں سے, یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب جو ہے پوری دنیا پر دجالی نظام کا تسلط ہے. اور چوتھی بات یہ, خود امت مسلمہ کا حال دینی اور اخلاقی اعتبار سے کچھ اچھا نہیں ہے. اقبال نے بہت حقیقت پسندی کا ثبوت کیا ابلیس کی وجہ سے شورا میں, جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے, وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. جانتا ہوں میں سے مسجد کی اندھیری رات میں بے یعنی بیضا ہے پیران حرم کی آس میں, اصل حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر سے. اب وہ تقاضا سامنے آ رہا ہے, امریکن اکانومی کا جو بیڑا غرق ہوا ہے اور ہو رہا ہے, اور انٹرسٹ کے خلاف جو بات سامنے اب آ رہی ہے, سوچ لو تو کدھر جائیں گے؟ کوئی نہ کوئی انقلاب تو آئے گا, کوئی نہ کوئی تبدیلی تو آئے گی. یہ دنیا کے اندر کوئی نیا نظام کہاں سے آئے گا؟ اب تو نظام ایک ہی ہے, وہ بھی جانتے ہیں نظام ایک ہی ہے. وہ جو بھی کتاب لکھی تھی, جو تہذیبوں کے تصادم, کلیش آف سولیزیشن, اس کے بعد ایک اور کتاب آ چکی ہے کلیش آف سسٹمس. نظام دو ہی ہے, ہم یا مغرب کا نظام ہے یا اسلام کا نظام ہے. اسی لیے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا, وہ کسی قیمت پر بھی گوارا کرنے کو تیار نہیں کہ کہیں اسلام کا نظام ظاہر ہو جائے, اس کی برکات ظاہر ہو جائے. ہو نہ جائے آشکارا کرے پیغمبر صحیح, یہ اصل حاضر کے تقاضاؤں میں سے. لیکن دوسری طرف کچھ چیزیں جو ہیں وہ حوصلہ افزا اور امید افزا بھی ہیں. یہ میں نے آپ کو مایوسی والے پہلے چیز دکھائی دی, اب امید کی جو کرنے ہیں. نمبر ایک, دنیا اب دوبارہ یونی پولر سے ملٹی پولر کی طرف بڑھ رہی ہے. یورپ میں اپنا ایک پاور پوٹینشیل ڈیولپ ہو رہا ہے. وہ امریکہ کے دوست بھی ہیں اور وہاں مقابل بھی ہیں. رشیا اور چائنا مل کر ایک اور ایکسس بنا رہے ہیں. تو یہ ملٹی پولر کی طرف, یہ جو امریکہ کا جو دماغ خراب ہوا تھا یو ایس ایس آر کے ختم ہونے کے بعد, اب ہم ہی ہم ہیں, انا ولا غیری, ابھی ہم ہیں, اب کوئی ہے ہی نہیں, وہ زیادہ دیر تک چلنے والی بات نہیں. امریکہ کی اپنی معیشت جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے زب و حالی سے دو چار ہے. پچھلے دنوں ایک روسی اخبار نے یہ لکھا ہے کہ 2012 تک امریکہ کے 6 ٹکڑے ہو چکے ہیں. اللہ جانے ہمارے بارے میں تو یہ خبریں آتی رہتی ہیں, لیکن اب یہ خبریں ادھر بھی آنی شروع ہو گئی ہیں. آخر دونوں نے ہمیشہ کا پٹا نہیں لکھوایا, تہذیبیں ابھرتی بھی ہیں گرتی بھی. کبھی برطانیہ سپریم پاور نارتھ تھا, اس کے بعد آج کیا حیثیت تسلیم بھی نہیں تھا. کبھی اس کی سلطنت پر کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا, لیکن آج کیا ہے, یہ تو ہوتا ہے. تلکل ایام نزالنہا بین الناس, یہ دن جو ہے ہم الٹ پھر کرتے رہتے ہیں لوگوں میں, کسی کا عروج ہوا کسی کا زوال ہوا. نمبر 3, پورے عالم اسلام کے اندر احیاء اسلام کا ایک جذبہ پیدا ہو چکا. یہ جذبہ ہے ایک ہی جذبہ, کہیں واضح کہیں مبہم, ہے ایک ہی نغمہ, کہیں اونچا کہیں مدھم. پورے عالم اسلام میں ہے, انڈونیشیا سے لے کر, یہ بش کی زبان کو یہ الفاظ لگا, میں حیران ہوا. ہمارے تو ذہن میں کبھی ہسپانیہ آیا ہی نہیں. ہسپانیہ تھنگ آف دی پاس, 500 برس ہو گئے وہاں سے مسلمانوں کو نکلے ہوئے. 1492 کے اندر فال آف گرینڈا ہوا ہے, اب تو سمجھئے کہ 520 برس ہو گئے. تو ہمارے ذہنوں میں تو کبھی ہسپانیہ نہیں آتا. ویسے اقبال نے شعر کہا تھا, ہے ارض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق, ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا. یہودی تو نکلے تھے فلسطین سے 70 عیسوی. تم 1847 برس کے بعد میں لے آئے ہو بالفور ڈیکلریشن کے ذریعے سے, 1847 برس. تو یہ عرب تو وہاں سے نکلے یا ختم ہوئے صرف 500 برس ہوئے. تو ہے ارض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق, ہسپانیہ پہ حق نہیں کیوں اہل عرب کا. لیکن بہرحال ہمارے ذہن میں نہیں تھا, لیکن وہ دیکھ رہا, ابلیس کی نگاہ دور تک جاتی ہے. یہ ان کا جو $1 ووٹ ہے, کبھی آپ نے دیکھا ہو, کیونکہ یہودیوں نے آ کر وہاں پر ڈالر بنایا ہے, وہیں پر بینک بنائے ہیں, سارا کام تو ان کا ہی ہے. وہاں پیرامڈ کی شکل بنی ہوئی ہے, احرام مصر. امریکیوں کا کیا تعلق ہے پیرامڈ سے؟ ہاں, یہودیوں کی ہڈیاں جو ہیں وہاں دفن ہیں. احرام کی تعمیر کے اندر جو ہے, اگر کوئی کٹان گرتی تھی تو سینکڑوں یہودی جو ہے اس نیچے سس جاتے تھے. اور اس کے اوپر ایک آنکھ بنی ہوئی ہے, دجال کی ایک آنکھ. میں حیران ہوتا ہوں کس نے ڈیزائن کیا, کیوں کیا. اور نیچے کیا لکھا ہوا, آرڈس نووس سیکلورم, نیو ورلڈ آرڈر. یہ نیو ورلڈ آرڈر یہودیوں کی اصطلاح ہے. اور جو پہلی خلیجی جنگ تھی, اس کے فوراً بعد سینئر بش نے کہا تھا اب وقت آ گیا ہے نیو ورلڈ آرڈر کا. اور جو جونیئر بش تھا اس نے کہا ہے یہ کروسیڈ ہے, یہ فائنل کروسیڈ, جس کے لیے میں یہ ڈاکومنٹ آج آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں. اس حوالے سے تو پورے عالم اسلام میں ایک جذبہ ہے, اگرچہ اس میں جو ہے طریقہ کار کے معاملے کے اندر لوگوں کے ذہن واضح نہیں ہے. ابھی بہت کم پیمانے پر یہ بات ہم پھیلا سکے ہیں, اگرچہ ہم نے کوشش کی ہے. یہ انقلاب ضروری کا مضمون ہاتھ جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں. نمبر چار، حضور کی پیشن گوئیاں ہیں، وہ صادق المصدوق. حضور نے تو بتایا قیامت سے قبل پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوگا. حضور نے تو فرمایا ہے، حضرت صوبان کی روایت ہے مسلم شریف کی، ان اللہ سواری الارض، اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو لپیٹ دیا. فرائے تو مشارق کہا وہ مغارے بہا، میں نے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے. وان امتی سیب لوگ ملک کو حماس ہوئے علی بنہا، سن لو میری امت کی حکومت ان سارے علاقوں پر قائم ہوگی جو اللہ نے لپیٹ کر مجھے دکھا دی. ہمارے لیے کوئی شک کی گنجائش نہیں، ہمارے لیے امید افزا ہوئی یہ خلافت جو ہے وہ آئے گی، پوری دنیا میں آئے گی خلافت اللہ میں حاضر جب ہوا. دنیا کا خاتمہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ پوری دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دایا ہوا نظام دنیا میں قائم نہ ہو. وہ ہوگا، ابلیس بھی ڈر رہا ہے، ابلیس کے چیلے چانٹے بھی ڈر رہے ہیں، بش بھی ڈر رہا ہے، روس بھی ڈر رہا ہے، چین بھی ڈر رہا ہے، وہ تو سب کو ڈر ہے کہ اسلام اگر کہیں ظاہر ہو گیا، سامنے آ گیا تو ہم کہاں رہیں گے. اور پھر سب سے بڑی بات، سول سپریم پاور اور ارتھ چاہے امریکہ ہو اور ہے اب عارضی طور پر زیادہ دیر کے لیے نہیں، لیکن سول سپریم پاور آف دی یونیورس تو اللہ ہے. ان کے نقشے اپنے ہیں، ڈھلے رہ جائیں گے. ٹھیک ہے، میں مکروں مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. انہوں نے اپنی سی چالیں چلی، اللہ تعالیٰ نے اپنی چال چلی. اللہ سے بہتر کون ہوگا چال چلنے والا؟ ہوگا کیا؟ وہ تو جو اللہ چاہے گا وہ. اور ظاہر بات ہے ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، بندہ مومن کا ہاتھ جو ہے حدیث میں موجود ہے کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، کان بن جاتا ہوں جن سے سنتا ہے، پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے. تو ان تنصر اللہ ینصرکم وہی سب بھی سب دام. اے مسلمانوں، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا. اب یہ ہے کہ عملی اقدامات کیا ہے. نمبر ایک، توبہ. لیکن توبہ کلامی تسبیح والی توبہ نہیں، توبہ النصوح، خلوص قلب کے ساتھ اللہ کی جناب میں توبہ. آپ کی معیشت میں، معاشرت میں کوئی شے اسلام کے خلاف ہے، نکال سکے ختم کر. اللہ سے کہے اللہ آپ کا جو خطا ہو گئی معاف فرما دے، آئندہ تیری شریعت کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھے گا. توبۃ النصوح. نمبر دو، ایمان. لیکن ایمان کون سا؟ اقرار باللسان والا نہیں، یقین قلبی والا، اور وہ بھی اس کے اندر جس میں کہ فہم ہو، تفقہ ہو. قل ہاذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی علی مجھ البصیرۃ بلا رہا ہوں. وہ ایمان، یہ جان لیجیے اچھی طرح، جب حال نہیں بن جائے گا انسان کا، ایمان حال بن جائے، قال میں رہے حال بن جائے، اس وقت تک یہ کام نہیں ہو سکتا، مشکل ہے. پہلے کہہ چکا ہوں اس زمین کے اوپر آسمان کی چھت کے نیچے مشکل ترین کام یہ ہے. انبیاء کرام میں سے بھی صرف حضور کے دستے مبارک یہ کام ہوا، نہ ابراہیم کے ہاتھوں ہوا، نہ موسیٰ کے، نہ عیسیٰ کے علیہ السلام. ہونا ہے، اور میں کبھی نہ مانتا کہ دوبارہ ہو سکتا ہے اگر حضور کی سری پیشن گوئی نہ ہوتی. کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور تو رسول تھے، آپ کے ذریعے سے ہوا، ہم کیسے کر لیں؟ نہیں، فرمایا ہوگا. اور اسی لیے حضور کی جد و جہد میں بھی آپ کو معجزات کا عمل نہ ہونے کے برابر نظر آئے گا. کیا کبھی صاحبان کا سایہ ہوا مسلمان فوج کے اوپر جو یہودیوں کے اوپر ہوا؟ کیا کبھی من و سلوا اتارا گیا آسمان سے جس مسلمانوں کے لیے جو یہودیوں کے لیے اتارا گیا؟ کیا کسی جگہ پر سمندر پھاڑ کر جگہ دی گئی؟ حضور نے تو جد و جہد، محنت، مشقت، قربانی، جانے دے کر حضور کا اپنا خون گیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ عہد کے دامن میں بھی خون کی ندی نکلی ہے آپ کے یہاں کی رخسار مبارک کی ہڈی سے, اتنا خون گیا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے, پھر سینکڑوں صحابہ نے جانے دی. تو ایمان یقین والا ایمان, لیکن ایمان اعلیٰ وجہ البصیرت کی بات. نمبر تین, غور سے میری بات کو سنیے, زندگی کا مقصد واحد اعلی کلمۃ اللہ, یہ اگر نہیں ہوتا شعوری طور پر کوئی شے مقصد میں نہ ہو, ٹھیک ہے ویٹ لگا ہوا ہے اس میں کچھ بھاگ دوڑ کر دیں گے, لیکن کم سے کم کم سے کم اپنے آپ کو ریلیز کرو. انفاق کے وقت, انفاق کے مال, انفاق کے نفس اللہ کی راہ میں خرچ کرو. پھر نظم کی پابندی, ڈسپلن, سب و طاعت. ان چیزوں کے ذریعے سے ایک حزب اللہ کی تعمیر اور توسیع, یہ کام جاری رہے جاری رہے جاری رہے جاری رہے. یہاں تک کہ اگر طاقت اتنی ہو جائے کہ آج اس باطل نظام کے جو سربراہ ہیں انہیں ہم چیلنج کریں میدان کے اندر, اور یہ کون ہے, ٹھیک ہے فوج بھی ان کا حکم مانتی ہے لیکن ایک حد تک مانتی ہے, آگے نہیں مانے گی. یہ حکومت کن کی, وڈیروں کی, جاگیرداروں کی, سرمایہ داروں کی, لٹیروں کی, اس ملک کا جو بیڑا غرق کیا ہے جنہوں نے, بحران پر بحران, بحران پر بحران, بحران پر بحران, یہ جو سارے بحران آ رہے ہیں پیسہ کہاں جا رہا ہے, کارٹن جو بنے ہوئے ہیں, ان کے خلاف میدان میں آنا ہوگا. ہاں کیونکہ حکومت ان کے پاس ہے, وہ پولیس کو اور فوج کو بھی استعمال کریں گے, تشدد ہوگا, جان دینے کے لیے تیار رہیں. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور مشاہد, اس کے لیے تیار ہے. یہی تو مطلوب ہے, یہی تو مقصود ہے. آپ ذرا غور تو کیجیے, حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, جس شخص کو موت آ گئی اس حال میں کہ نہ اس نے کبھی جنگ میں حصہ لیا, نہ کبھی اپنے دل میں یہ آرزو ہی رکھی, فقط مات علی شعبۃ من النفاق, تو اس کی موت ایک طرح کی مناسبت پر ہوئی. آخر کیا بات تھی کہ حضور فرماتے ہیں, لبدتو ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل, میری بڑی خواہش ہے, بڑی آرزو ہے, میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل ہوں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل. رسول قتل ہو نہیں سکتا, اللہ کا قانون. کتب اللہ اگلے بننا, میں اور میرے رسول غالب آتا رہے, ورنہ حضور کی تو خواہش کی. اگر بصورت دیگر, آخری بات کر رہا ہوں, عین ممکن ہے جس تباہی کے کنارے تک ہم پہنچ چکے ہیں, شاید اب اس سے واپسی نصیب نہ ہو. کنتم علی شفا حفرۃ من النار, حالات جس طرح مایوس کر, امریکہ جس طرح آپ کے لگو پہلے گھس چکا, گھس چکا, اندازہ کریے. اب جو ایمبیسی کی ایکسٹینشن ہو رہی ہے, میرینز وہاں پر رہیں گے, ایف بی آئی کے لشکر کے لشکر آ رہے ہیں, بلیک واٹر چلے آ رہے ہیں. پچھلے دنوں ایک اخبار نے بتایا ہے کہ بن قاسم کی بندرگاہ پر خاص قسم کے وہیکل جو ہے اتر رہے ہیں مسلسل جہازوں سے, وہ جس طرح کے آپ نے ہمویز جن کو کہا گیا ہے عراق کے اندر خاص طرح کی جیپیں ایجاد کر کے وہاں پر استعمال کی گئی ہیں, وہ آگے کہاں جا رہی ہیں, ہمارے ایئرپورٹس ان کے قبضے میں ہیں, دو دو سو مکان اب جو ہے, یہ تو ان کے کہنے کے مطابق دو سو ہیں یا کتنے ہیں, یہ تو اسلام آباد میں لے رہے ہیں, وہ پشاور میں کتنے لے چکے ہیں, کیا کر رہے ہیں, گھس چکا ہے اندر پوری طریقے سے گھس چکا ہے. ابھی آج ہی صبح مجھے ایک صاحب نے, وہ بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں, کرمنالوجسٹ ہیں, جرائم کی تحقیق کرنے میں اسپیشلسٹ, انہوں نے اپنا یہ رائٹ اپ دیا ہے کہ یہ تو بڑی تیزی کے ساتھ معاملہ جو ہے امریکہ جو ہے بہت بہت جلد آخری وار کرے گا, لیکن اس کا شروع سے ابھی وہ کوئی وارننگ اس لیے نہیں دینا چاہتا کہ اتنا وقت نہ مل جائے کہ پاکستان چین کے ساتھ کوئی معاہدہ نکل پیک کر لے, اتنا وقت زیادہ جو ہوگا اچانک, تاکہ وقت نہ دے سوچتے رہ جائے, چائنا بھی گو مگو میں رہ جائے سوچے نہ جائے. بہرحال اگر یہ کام نہیں ہوتا, اگر خدا نخواستہ ہم پاکستان میں اسلامی انقلاب برپا نہیں کر سکتے اسلامی نظام, تو یہ ملک نہیں رہے گا, بات خبر, اسے رہنے کا حق نہیں ہے, کوئی جسٹیفیکیشن نہیں. لیکن یہ امریکہ نے کیا کرنا ہے, پاکستان کے ایٹمک دانت توڑ کر بھارت کے رحم و کرم پر ڈال دے گا اگر اس کے کامیاب ہو جائے, اس کے ڈیزائن اللہ کیا کرتا ہے پھر میں کر رہا ہوں, یہ تو اس کو معلوم, مجھے نہیں معلوم, میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں, جد و جہد کریں, جتنا وقت مل رہا ہے غریب سب اس ملک کے اندر قبر کسیں کہ یہاں پر ہم ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, میرا جینا مرنا اور میری نماز اور قربانی سب اللہ کی, تو اس حوالے سے بھارت کیا کرتا ہے, ون پیس رکھتا ہے یا ولکنائز کرتا ہے, اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ایٹمک دانت اگر امریکہ اور اس کو امریکہ کھلا ہوا ہے, کیونکہ وہ جو زائرسٹ ایجنڈا ہے وہ شروع نہیں کر سکتا وہ جب تک ایٹمک دانت تک ٹوٹ جائے, کیونکہ اگر مسجد اکثر گراتے ہیں وہ آپ سوچئے پورے عالم اسلام میں طوفان آ جائے, مسجد اقصی کی بات ہے وہ عام مسجد تو نہیں ہے, حضور نے فرمایا کہ تین مسجدوں کے سوا شدید رحال کرنا جائز نہیں ہے, مسجد حرام مکے کی, مسجد نبی مدینے کی اور مسجد اقصی یروشلم, یہ مسجد اگر گرائی جاتی ہے تو کیا ہوگا, جوش اور جذبہ یہ تو ہے نا مسلمان کے اندر, یہ تو ثابت ہوا افغانستان میں ثابت ہوا اور عراق میں ثابت ہو چکا ہے, پورے اور پوری دنیا کے اندر ثابت ہو چکا ہے, جانے دینے کو تیار ہے اس سے زیادہ اور کیا چاہیے. ہاں لیکن وہ جو ہے ایک ہے بھڑک اٹھنا, ایک ہے ایک سلگتی ہوئی آگ کے مانند کام کرنا تاکہ وہ بات کو آگے جاری رکھا جائے, پہم جسے جو جاری رکھا جائے. اس صورت میں یہ بھی ہو سکتا ہے, نوٹ کر لیجیے میری بات, جو خاص ایک مقام اللہ نے پاکستان کو دے دیا تھا, علامہ اقبال کے دو خواب 1930 کے, نمبر ایک یہ کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی, جس کی ڈیسٹنی یہ تقدیر مبرم تھے, یہ خواب تو 17 سال میں پورا ہوگا, بلکہ اللہ نے کہا نہیں نافذت الک, تم نے ایک پاکستان مانگا تھا ہم دو دیتے ہیں, لو اقبال کے تصور میں مشرقی پاکستان تھا ہی نہیں, لیکن دو ٹکڑوں پر محفوظ کر رہی ہے, اور بھارت کو گویا کہ دو طرف سے جفا تھا اس وقت جو حال اس وقت, اب معاملہ بالکل بدل چکا ہے, لیکن یہ کہ اس وقت تو بھارت خائف تھا پاکستان سے, ویسے بھی ان کے اندر ایک خوف ہے, ان کی سائیکی کے اندر خوف ہے کہ ہندوستان پر ہمیشہ حملہ آور جو وہ شمال مغرب سے آئے, وہ خوف ہے ان کے ہسٹوریکل ٹروتھ. بہرحال یہ اللہ کو اللہ نے جو یہ ایک خواب تو پورا کر دیا, دوسرا خواب کیا تھا, اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں ایک موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو داغ اور دھبے دور ملوکیت میں آ گئے تھے, یعنی دیکھیے ایک اسلام تھا دور نبوی کا اور دور خلافت راشدہ کا, ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ تعالی عنہ, ایک اسلام پھر دور بنو امیہ کا بھی ہے, دور بنو عباس کا بھی ہے, ایک ترک شہنشاہوں کا بھی ہے, مغل شہنشاہوں کا بھی ہے, صفوی شہنشاہوں کا بھی ہے وغیرہ وغیرہ, تو یہ پوری تاریخ جو انسان پڑھتا ہے تو انہیں تو داغ دھبے نظر آتے ہیں, دور بنو امیہ میں کیا کچھ داغ اور دھبے ہیں, بنو امیہ بنو عباس میں کیا ہے, مغلوں کے ہاں کیا ہوا ہے, سفیوں کے ہاں کیا ہوا ہے, بغیر بغیر. تو اس نے کہا کہ ہم ان داغ اور دھبوں کو دور کر کے صحیح اسلام اور وہ عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق اسلام کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر سکتے. یہ نظریہ ہے پاکستان کی, میں نے تقریر کی تھی 2 سال قبل اور کتابی شکل میں موجود ہے. میں نے آج آپ کے سامنے 6 کتابوں کا تذکرہ کیا ہے پاکستان کے موجود. یہ کتابیں لیجیے, پڑھیے. اور زیادہ مجھے خیال آیا تھا کہ اگر آپ ذرا سی اس کار خیر کے اندر ہمت کریں تو خاص طور پر جو اخبار نویس ہیں, جو کالم نویس ہیں, ان تک پہنچائے گی. یہ اگر پڑھ سکیں اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے, کیا پتہ آپ کسی کو دیں اور وہ واقعی پڑھ لیں, کیا پتہ آپ کو, اور کیا پتہ اس کے سامنے رخ واضح ہو جائے. ورنہ لوگ تو کہتے پھرتے پاکستان نظریہ وزیہ کوئی بھی نہیں تھا, سب بکواس ہے, سب جھوٹ ہے, کوئی نظریہ نہیں تھا. میری کتاب موجود ہے نظریہ پاکستان. بہرحال ان کتابوں کا مطالعہ کریں اور منہج انقلاب نبی کا مطالعہ, یہ لازمی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی پاکستان سے اس اعزاز کو چھین کر یا تو ایکسکلوسیولی افغانستان کو دے دے. میں گواہی پیش کر چکا ہوں, حضور کی گواہی ہے, یا خروج من خراسان کا یا تو سور, خراسان سے سیاہ جھنڈے لے کر فوجیں چلیں گی, لا شیئر, کوئی طاقت ان کا رخ نہیں موڑ سکے گی, حتیٰ تم سب اب ایلیا, یہاں تک کہ وہ ایلیا میں بیت المقدس میں جا کر جھنڈے گاڑ دیے جائیں. اور ٹوائن بھی کی بات میں آپ کو بتا چکا ہوں, افغانستان وہ ملک ہے جس میں صحیح اسلامی تہذیب موجود ہے بنیادی, اور وہیں سے اسلامی تہذیب کا رسد مل سکے. ہو سکتا اللہ تعالیٰ یہ اعزاز نے ہمیں دیا تھا, ہے ملک بنا دیا تھا, ہم یہاں عہد حاضر کی جدید ترین دفاع عامہ والی بہترین اعلیٰ ترین اقدار ویلیوز اور اسلام اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت پر مبنی نظام قائم کر دیتے تو پوری دنیا کے اندر یہ ہمارا بہت بڑا اعزاز ہوتا, بہت بڑا اکرام ہوتا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا مقام مل جاتا. لیکن جیسا کہ میں نے کہا, اگر ہم محروم رہ گئے, اگر کہہ رہا ہوں اللہ کرے کہ نہ ہوں, لیکن اگر رہ جاتے تو ہو سکتا ہے کہ یہ احساس, میں نے اس لیے آخری آیت کیا پڑھی تھی, ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم, اگر تم نے پیٹھ دکھا دی اللہ تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا. تو ہو سکتا ہے کہ افغانستان کو احساس ہو جائے. اور اس سے بھی زیادہ تلخ بات ہے, آخری بات, ہو سکتا ہے یہ اعزاز ہندو کو مل جائے. ہو سکتا ہے اگر پاکستان جیسا کہ نقشہ ہے, امریکہ جس طرح پاکستان کو ڈال دینا چاہتا ہے بھارت کے سامنے, کونڈولیزا رائس جو تقریر کا جو دورہ کر کے گئی تھی بھارت اور پاکستان دونوں کو, اس وقت کی سیکرٹری آف اسٹیٹ بش کی, اس نے جا کر تقریر کی تھی واشنگٹن میں, پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ ہم اور بھارت مل کر کریں گے. شیز آن ریکارڈ, میں تو ادھر ادھر کی باتیں تو نہیں کر رہا. تو اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو اور بھارت کو ایک دفعہ, جو اس کے سینے کا ناسور ہے نا پاکستان, اگر کہیں ایک مرتبہ وہ منزمل ہو جائے, ہو سکتا ہے وہ اسلام میں داخل انسان ہو. اور میرا اپنا تصور تو یہ ہے کہ ہندوؤں کے یہاں برہما کا تصور حضرت ابراہیم کی بدلی ہوئی شکل, برہما, برہمن, برہمن کسے کہتے ہیں, عارف, اور میرے نزدیک اپنیشد جو ہے وہ بڑی اسٹاک کی جو ہے توحید, وہ جدید بدلی, اور یہ صحف ابراہیمی کی بگڑی ہوئی شکل ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ علماء نے کبھی اس پر باتیں نہیں کی. قرآن کہتا ہے تورات پر, تورات ہے تو صحیح نا, صحیح نہیں ہے, تحریف ہو گئی ہے تو صحیح, زبور ہے تو صحیح نا, انجیل ہے تو صحیح نا, یہ صحف ابراہیم کہاں گئے؟ صحف ابراہیم و موسیٰ دو جگہ آیا قرآن میں. صحف موسیٰ جو ہے وہ تو 5 کتابیں جو پہلی ہیں تورات کی, وہ صحف موسیٰ ہے. صحف ابراہیم کہاں گئے؟ وہ تو صحف موسیٰ کے پہلے ہونے چاہیے, کئی 100 سال پہلے. تو ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم کی اولاد کی کوئی نسل ادھر آئی ہو, اللہ عالم, آخر انسان ہے, تو ہو سکتا ہے. اور یہ بات تاریخ کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں آپ سے, تاریخ میں یہ ہو چکا ہے. تاتاری ہورس, انہیں جو مسلمان قتل کیے تھے 1 کروڑ کے قریب کی تعداد میں قتل کیے, پورا خارزم شاہ کی مملکت, اس وقت کا پورا خراسان تباہ اور برباد کیا تھا, افغانستان, ایران تباہ, عراق آگا تباہ. ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک گاؤں یا ایک بستی کے لوگوں کو قتل عام کیا گیا, پھر وہاں کے لوگوں کی صرف گردنیں علیحدہ کر لی گئی, سریاں, اور ان سریوں کو جمع کر کے ایک ٹیلہ بنایا گیا پہاڑ, اور اس کے اوپر تخت بچھا کر کسی تاتاری وحشی سردار نے شراب کی. یہ بھی ہو, لیکن پھر وہی تاتاری اسلام لے آئے. ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے پاکباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے, اللہ کی قدرت سے تو بڑی نہیں. اسلام کا غلبہ ہونا ہے, اور یہ جو حدیث ہے حضور کی جس میں آتا ہے کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے, اس میں تو لفظ ہند ہے نا, پاکستان کا نام تو نہیں تھا وہاں, حدیث میں پاکستان کا نام تو نہیں آیا ہند, لیکن ہند میں سے اللہ نے یہ کاٹ کر ہمیں ٹکڑا دے دیا تھا, تو ہم اس کے اہل ثابت نہیں ہوئے, ہم ناکام ہوئے. ہاں توبہ کریں, گڑ گڑائیں, اللہ سے مہلت مانگیں, عزم مصمم کریں, کمر کسیں, جد و جہد کریں, شاید اللہ چمن کے مالی اگر بنا لیں موافق اپنا مزاج, اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روچی بہار, اب بھی اللہ تعالیٰ بولے اور آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے پورے سکون سے میری لمبی بات سنی ہے, اللہ کرے کہ جو بات ہے وہ آپ کے دل میں جو ہے اتر گئی ہو, اور آپ اپنی عملی زندگی کے اندر اس کی روح سے, اس کی غوثی میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.